हज का सफर फिर मेरे मौला नसीब हो, हज का सफर फिर मेरे मौला नसीब हो, अरफात का मीना का नजारा नसीब हो, हज का सफर फिर मेरे मौला नसीब हो।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله। सिलसिला है अहकाम हज और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस सिलसिले की खसूसियत ये है कि इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकून यानी हज से मुतालिक ये सिलसिला है और इसमें हज का तरीक़ाकार और उसके मसाइल और हज गोया के कदम ब कदम इस सिलसिले में समझाया भी जाता है और सिखाया भी जाता है। मुफ्ती अली असगर अत्तारी मदनी मुद्दज़िल्लाहुल आली हमारे साथ होते हैं, आपके सवालात भी सिलसिले में शामिल होते हैं कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और टेक्स्ट पैगामात के जरिए। इसके अलावा सिलसिले में मुख्तलिफ सेगमेंट्स मुख्तलिफ मदनी गुलदस्ते शामिल होते हैं। जी हाँ, आज भी कुछ हमारे मदनी गुलदस्ते शामिल हैं जिसमें बिलखसूस समझिए एक नक्शे से, एक नक्शे के जरिए, जोग्राफियाई नक्शे के जरिए हम कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। और आज भी एक बहुत ही बल्कि तीन बहुत अहम हुदूद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नक्शे के जरिए मुफ्ती साहब समझाएंगे। इसके साथ ही इस्तलाहात हज, वाजिबात हज और दीगर भी जो भी चीजें होंगी इंशाअल्लाह सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आप मुलाहिजा करेंगे। बुलावा है, हाजिरी का तड़प है, लगन है और मंजूरी है वहां से, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे और सिलसिले में शामिल करेंगे। एक मदनी गुलदस्ता है और बड़ी मेहनत से बनाया गया है और इसकी जो करेक्शन है या यूं कह लीजिए इसकी जो तफ्तीश है वो कई मरहलों पे जाकर हुई है, कई दिनों की मेहनत है। मुझसे अब एक नक्शे के जरिए आपने एक थीम दी थी, एक जहन दिया था कि इस तरीके से हरम हिल आफाक को वाजे करना क्या कहेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं अर्ज करता चलूं कि आज जो है वो हम हज का एहराम
इंशाअल्लाह
बांधने पर गुफ्तगू करेंगे। हज के एहराम से लेकर मीना होते हुए अरफात पहुंचेंगे अल्लाह ने चाहा तो। अब एहराम के ताल्लुक से बड़ी ही बुनियादी बहस होती है कि आफाक एक इलाका है, कौन है वो जो आफाकी कहलाते हैं, हरम एक इलाका है, कौन है जो हरम में रहने वाले कहलाते हैं या मक्के कहलाते हैं, इसी तरीके से हिल एक इलाका है, कौन है वो जो हिली कहलाते हैं। हरम आफाक और हिल के ताल्लुक से एक जुग्राफियाई नक्शा जो बहुत सारे सवालात का जवाब देगा। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नक्शे की तरफ।
हरम मुकद्दस वो सरजमीन है जिसके अहकाम बकिया खित्ते जमीन से मुख्तलिफ हैं। मक्का मुकर्रमा पूरे शहर की अक्सर आबादी हरम पर मुश्तमिल है और मदीना मुनव्वरा को भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हरम करार दिया। हरम के चंद अहकाम ये हैं। बहार शरीयत में है, मक्का मुअज्जमा के गिरदा गिर्द कई कोस तक हरम का जंगल है, हर तरफ उसकी हदें बनी हुई हैं। इन हदों के अंदर तर घास उखेड़ना, खुदरू पेड़ काटना, वहाँ के वहशी जानवर को तकलीफ देना हराम है, यहाँ तक कि अगर सख्त धूप हो और एक ही पेड़ है उसके साए में हिरन बैठा है तो जायज नहीं कि अपने बैठने के लिए उसे उठाए। और अगर वहशी जानवर बैरून हरम का उसके हाथ में था, उसे लिए हुए हरम में दाखिल हुआ, अब वो जानवर हरम का हो गया, फर्ज है कि फौरन फौरन छोड़ दे। मक्का मुअज्जमा में जंगली कबूतर बकसरत हैं, हर मकान में रहते हैं, खबरदार हरगिज हरगिज ना उड़ाए, ना डराए, ना कोई ईजा पहुंचाए, कि जब वहाँ के जानवर का अदब है तो मुसलमान इंसान का क्या कहना। ये बातें जो हरम के मुतालिक बयान की गयी एहराम के साथ खास नहीं, एहराम हो या ना हो बहरहाल ये बातें हराम हैं। हरम के मजीद अहकाम जानने के लिए बहार शरीयत का मुताला करें। हज और उम्र में हरम हिल और आफाक का समझना नहायत अहम है। आइए एक जोग्राफियाई नक्शे से समझते हैं कि हरम कहां से कहां तक मुश्तमिल है। मज़कूरा नक्शे में गुलाबी यानी पिंक रंग हरम की निशानदही कर रहा है और सब्ज यानी ग्रीन मकाम हिल की निशानदही कर रहा है, जबकि पीला यानी येलो रंग आफाक को जाहिर कर रहा है। नीला यानी ब्लू जगह समंदर को जाहिर कर रही है, लेकिन ये भी माँ सिवाय जद्दा के साथ थोड़ी बहुत जगह के आफाक में शामिल है और मीकात से बाहर है। याद रखिए, जो लोग हरम में रहते हैं वो मक्की हरमी या अहले हरम कहलाते हैं। मक्का शहर की आबादी बहुत फैल चुकी है, आबादी का कुछ हिस्सा वो है जो हरम से बाहर है, जैसे नवारिया शराया कॉलोनी का कुछ हिस्सा, शराया मुजाहिदीन, यूं ही अवाली का कुछ हिस्सा। जो लोग हिल में रहते हैं वो हिली कहलाते हैं, जो लोग हिल से बाहर रहते हैं वो आफाकी कहलाते हैं। मीकात पांच हैं। नंबर एक अबियार अली, इसका पुराना नाम जुलहुलैफा है। नंबर दो जुहफा, जो कि राबिक शहर के करीब वाक़े है। नंबर तीन जाते इर्क। नंबर चार कर्नुल मनासिल, जिसका आजकल नाम सेल कबीर है। नंबर पांच यलमलम। मक्का मुकर्रमा में अगर कोई आकर उमरा या हज करना चाहता है तो उसे हरम से बाहर मसलन मस्जिद आयशा, जो कि तनईम पर वाक़े है, वहां जाना पड़ेगा, या हुदैबिया या इदाते लिब्न या जेराना या फिर खारिज हरम, किसी भी जगह से एहराम बांधेगा। बराह रास्त मक्का शरीफ जाने वाले के लिए जिस तरह मीकात को बगैर एहराम अबूर करना जायज नहीं, यूं ही मुहाजाते मीकात को भी बगैर एहराम अबूर करना जायज नहीं। आफाक से मक्का मुकर्रमा आने वाला बिला एहराम मीकात में दाखिल हो जाए तो मुहाजाते मीकात पर जाकर भी एहराम की नियत कर सकता है।
ये मीकात वगैरह इसमें समझाए गए। अब हम अपने अगले मदनी गुलदस्ते की तरफ भी बढ़ेंगे और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी कॉल भी शामिल करेंगे। उससे पहले हम बढ़ेंगे इस्तलाहात का, हमारा जो मदनी गुलदस्ता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
जी नाज़रीन, आज तो वैसे भी हज का एहराम बांधना है और हज का एहराम बांधने के बाद हज की सही भी होती है और हज की सही करनी हो तो तवाफ भी होता है। तो बड़ी ही अहम अहम इस्तिलाहात हैं आज, उसमें इस्तिबा है, इस्तिलाम है, तलबिया है, रमल है। मोहतरम और प्यारे इस्लाम भाइयों, तवाफ के ताल्लुक से एक सुन्नत है इस्तिबा करना। इस्तिबा कब किया जाता है, उसका तरीकाकार क्या है, इस ताल्लुक से आइए देखते हैं इस्तिलाहात के सेगमेंट में कि इस्तिबा करना किसे कहते हैं।
इस्तिबा, इस اجتماع حالت احرام میں اختیار کی جانے والی ایک مخصوص حیت کا نام ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ طواف شروع کرنے سے پہلے چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکالیں، اس طرح کہ دایاں مونڈا کھلا رہے اور دونوں کنارے بائیں مونڈے پر ڈال دیں۔ اجتماع جب بھی کرنے کا موقع ہوگا طواف کے تمام چکروں میں کرنا ہوگا، طواف کے علاوہ کوئی ایسا موقع نہیں جہاں اجتماع کرنا سنت یا باعث ثواب ہو۔ دوران طواف اگر نماز پڑھنا پڑ جائے تو اجتماع ختم کر کے کندھا چھپا لیں گے، پھر جب طواف دوبارہ شروع کریں تو دوبارہ اجتماع کر لیں، یوں ہی طواف کے بعد بھی اجتماع ختم کر دیں۔ یاد رہے کہ رمل کی طرح اجتماع بھی ہر طواف میں سنت نہیں بلکہ اس طواف میں سنت ہے جس کے بعد سعی کرنے کا ارادہ ہو۔ یاد رہے کہ اجتماع صرف مردوں کے حق میں سنت ہے، عورتوں کے حق میں سنت نہیں، کیونکہ عورت کو سوائے پانچ اعضا یعنی دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرے کے علاوہ تمام اعضا کو چھپانا لازمی ہے۔ اجتماع سنت موقع ہے، اس کا ترک اساءت ہے۔
جو محترم اور پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا اجتماع کیا ہوتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اجتماع صرف طواف کی سنت ہے، اور ہر طواف کی نہیں بلکہ اس طواف کی سنت ہے کہ جس کے بعد سعی کرنا ہوتی ہے۔ اب سعی کہاں کرنا ہوتی ہے میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک، عمرے کا جب طواف کیا جائے گا تو عمرے کے بعد سعی کرنا ہوتی ہے، عمرے کا ایک حصہ ہے سعی کرنا، تو عمرے کے طواف میں اجتماع ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص آ کر طواف قدوم کرتا ہے اور حج کی سعی حج سے پہلے کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اجتماع کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کرنی تھی، عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ طواف زیارت سادہ لباس میں ہوتا ہے اور احرام کھل گیا ہوتا ہے، بالفرض احرام نہیں کھلا تھا، حالت احرام میں ہی وہ طواف زیارت کر رہا ہے، تو اب جب وہ طواف کرے گا اور اس طواف کے بعد سعی بھی کرنی ہے تو ظاہر بات ہے اب ایسے موقع پر بھی اجتماع ہوگا۔ تو اجتماع ہر طواف کی بھی سنت نہیں ہے، اس طواف کی سنت ہے جس طواف کے بعد سعی کرنا ہوتی ہے۔ اور یاد رہے کہ اجتماع اور رمل ان دونوں کا گہرا تعلق ہے۔ اجتماع اصل میں رمل کی حیثیت کو مزید بڑھانے کے لیے اور رمل کی معاونت کے لیے یہ کیفیت اختیار کی جاتی ہے تاکہ جو رمل کا عمل ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے۔ رمل کا مقصود تھا کفار پر دبدبہ ڈالنا، اور اجتماع کرنے سے مزید ایک کیفیت پہلوانوں جیسی آتی ہے۔ تو اجتماع آپ نے جانا، اجتماع کیا ہوتا ہے، اب رمل کا تذکرہ ہوا۔ رمل کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے، اس کا عملی طریقہ کار کیا ہے، مطلب کوئی کر کے بتائے کہ رمل کیسے ہوتا ہے۔ تو آئیے اگلا جو ہم پیکج دکھانے جا رہے ہیں، اگلا جو گلدستہ دکھانے جا رہے ہیں وہ رمل کے تعلق سے ہے۔ رمل کیا ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور رمل کے تعلق سے مختصر تعارف کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں رمل کے حوالے سے ایک مختصر پیکج۔
رمل، رمل کے معنی یہ ہیں کہ آدمی جلدی جلدی چھوٹی قدم رکھتا، کندھے ہلاتا چلے، جیسے طاقتور اور بہادر لوگ چلتے ہیں اور چلنے میں نہ کودے اور نہ دوڑے۔ رمل کرنے کا جب موقع ہوگا تو طواف کے صرف ابتدائی تین پھیروں میں ہی کرنا ہوگا۔ رمل صرف مردوں کے حق میں سنت ہے، عورتوں کے حق میں نہیں۔ یاد رہے کہ ہر طواف میں رمل سنت نہیں بلکہ رمل اس طواف میں سنت ہے، جس کے بعد سعی کرنے کا ارادہ ہو، واضح رہے کہ رش کے باعث دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو رمل نہ کریں، کہ رمل سنت مؤکدہ ہے، جبکہ لوگوں کو اذیت سے بچانا واجب ہے۔ البتہ طواف کرتے ہوئے جب جب موقع ملے، یعنی رش نہ ہو تو رمل کرے، ورنہ نہیں۔ کعبہ شریف سے قریب رہ کر طواف کرنے میں رمل کا موقع کم ملے گا، درمیانہ رش ہو تو مطاف میں کعبہ شریف سے قدر فاصلہ رکھ کر رمل کا موقع مل سکتا ہے۔ اگر کسی سبب ابتدائی تین پھیروں میں رمل نہ کیا تو اب اس کے سبب آخری پھیروں میں رمل نہیں کرے گا۔
جی محترم اور پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، رمل کے تعلق سے مختصر گفتگو آپ نے سنی۔ استلام ایک بڑی ہی اہم چیز ہے۔ طواف کرنے کے تعلق سے استلام کی مختلف صورتیں ہیں، حسب موقع استلام کیا جاتا ہے۔ تقریباً چار صورتیں استلام کی بنتی ہیں، چار مختلف طریقے بنتے ہیں۔ استلام کرنا سنت موقعہ ہے، یعنی طواف جب شروع کیا جائے تو پہلے استلام کرتے ہیں، سنت موقعہ ہے، اور اختتام جب کیا جائے استلام کرتے ہیں، سنت موقعہ ہے۔ اس کے علاوہ ہر مرتبہ جب خانہ کعبہ کے چکر لگاتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو ہر مرتبہ جو ہے حجر اسود کے سامنے جب آئیں گے تو استلام کیا جائے گا۔ تو استلام جو ہے وہ بقیہ چکروں میں کرنا مستحب ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں محترم اور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، استلام کیا ہوتا ہے، استلام کا تعارف کیا ہے، استلام کے تعارف کے تعلق سے ایک مختصر پیکج۔
استلام، حجر کو بوسا دینے یا ہاتھ یا لکڑی سے چھو کر چوم لینے یا اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسا دینے کو استلام کہتے ہیں۔ طواف شروع کرتے وقت اور اختتام میں استلام کرنا سنت مؤکدہ ہے، جبکہ ہر پھیرے میں استلام کرنا مستحب ہے۔ فقہائے کرام نے استلام کی ادائیگی کے چند مدارج بیان کیے ہیں۔ نمبر ایک، دوسروں کو ایذا دیے بغیر اگر میسر ہو سکے حجر اسود پر دونوں ہتھیلیاں اس طرح رکھیں جیسا کہ سجدے میں رکھتے ہیں، اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر یوں بوسا دیں کہ آواز پیدا نہ ہو، اگر ہو سکے تو تین بار ایسا ہی کریں، اور یہ موقع مل جائے تو یہ خوشی جانیں اور اس پر شکر بجا لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس بابرکت پتھر پر اپنا منہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جس پر سلطان دو جہاں محبوب رب عالمیاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لبھائے مبارکہ کو مس فرمایا۔ فقہائے کرام نے یہ بھی مستحب قرار دیا ہے کہ موقع ملے تو پیشانی اس انداز پر رکھے جیسا سجدے میں رکھی جاتی ہے۔ نمبر دو، اور اگر یہ ہجوم کے سبب نہ ہو سکے تو نہ دیگر حاجیوں کو ایذا دے، نہ خود تکلیف میں پڑے، بلکہ منہ سے چومنے کے بجائے ہاتھ سے چھو کر ہاتھوں کو چوم لے۔ نمبر تین، اور اگر ہاتھ نہ پہنچے تو لکڑی وغیرہ ہاتھ میں موجود کسی چیز سے چھو کر اسے چوم لے۔ نمبر چار، اور جو یہ بھی نہ ہو سکے تو سنگ اسود کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلند کرے، تصور یہ کرے کہ گویا اس نے اپنے ہاتھ سنگ اسود پر رکھے ہوئے ہیں، اور اشارے کے بعد انہیں چوم لے، یہ خیال رہے کہ بوسے کی آواز پیدا نہ ہو، اور اسی حالت میں بسم اللہ، تکبیر و تحلیل، حمد و درود اور دعا پڑھے۔ بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ استلام بغیر درود و سلام یوں ہی تکبیر و تحلیل کے ہو جاتا ہے، البتہ استلام کرتے وقت تکبیر و تحلیل، درود و سلام وغیرہ پڑھنا مستحب ہے.
تلبیہ آپ نے بہت ساری مرتبہ سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، لیکن تلبیہ کا تعلق احرام کی نیت سے بڑا ہی گہرا ہے. پہلے تو آئیے تلبیہ سنتے ہیں.
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ حج کی نیت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں مختصر گلدستے میں تلبیہ کے تعلق سے اہم مضامین.
تلبیہ، تلبیہ احرام شروع کرنے کے لیے ایک لازمی جز اور نیت احرام ہی کا ایک حصہ ہے، لہذا احرام کے لیے ایک مرتبہ زبان سے کم از کم اتنی آواز سے لبیک کہنا کہ خود سن لے ضروری ہے، اور اگر اس کی جگہ سبحان اللہ یا الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یا کوئی اور ذکر الہی احرام کی نیت سے کیا تو بھی احرام شروع ہو جائے گا. البتہ مسنون یہی ہے کہ معروف کلمات پر مشتمل تلبیہ پڑھا جائے، یعنی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اسی طرح تلبیہ کے قائم مقام کام کرنے سے بھی تلبیہ ادا ہو جائے، مگر فی زمانہ ایسا کرنا عملاً دشوار ہے. قائم مقام کام کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی بدنہ یعنی اونٹ یا گائے کے گلے میں ہار ڈال کر حج یا عمرہ یا دونوں میں سے ایک یا غیر معین کے ارادے سے ہانکتا ہوا لے چلا تو محرم ہو گیا، اگرچہ لبیک نہ کہے، مگر لبیک نہ کہنا برا ہے کہ ترک سنت ہے. احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کا تکرار کرنا مستحب ہے. اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، ہر تبدیلی کیفیت پر تلبیہ کہا جائے، اور ہر مرتبہ تین دفعہ تکرار بہتر ہے. عمرہ کرنے والا جب طواف شروع کرنے کے لیے استلام کرنا چاہے گا تو اس وقت تلبیہ کہنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے. البتہ عمرہ کرنے والا اگر حج قران کے احرام میں تھا تو طواف کے بعد تلبیہ جاری رکھے گا، حج کا احرام باندھنے کے بعد بھی تلبیہ کا تکرار جاری رکھا جائے گا. البتہ جب پہلے دن کی رمی کرنے لگے تو اس وقت تلبیہ کہنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے.
اللہ اللہ. ابھی ہم بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، اور انشاءاللہ ذر کالز بھی لیں گے، لیکن پہلے حج قدم با قدم سیگمنٹ جو ہے ہمارا مدنی گلدستہ جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں حج قدم با قدم.
سفر حج قدم با قدم. پہلے ہم نے اس گلدستے میں عمرے کے تعلق سے گفتگو کی تھی کہ عمرے کی ادائیگی جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے. محترمہ پیارے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص وہ حضرات جو حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں یا لے جا چکے ہیں اور وہاں بیٹھ کر ہمیں دیکھ رہے ہیں، حج کا احرام باندھنا عام طور پر پاک و ہند سے جانے والے حج تمتو کرتے ہیں، عمرے کا احرام باندھ کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں. پھر وہ حج کا احرام باندھتے ہیں. البتہ اگر کسی نے حج قران کا احرام باندھا ہوا ہے یا حج افراد کا احرام باندھا ہوا ہے, وہ تو جب سے باندھا ہوگا تب سے وہ کنٹینیو رہے گا, اور عرفات سے آنے کے بعد ہی اپنے وقت پر وہ احرام کھلتا ہے. لیکن وہ حضرات جنہوں نے عمرے کا احرام کھول دیا ہے, عمرے سے فارغ ہو گئے ہیں, وہ لوگ حج کا احرام کب باندھیں گے, کیسے باندھیں گے؟ سنت یہ ہے کہ 8 ذوالحجہ کو منا کے لیے نکلا جائے. 8 تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں. یوم ترویہ کہنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس دن اہل عرب جو جانور ساتھ لے کر آئے ہوتے تھے, جو حج پہ قربان ہونا ہوتے تھے, انہیں باقاعدہ جو ہے انہیں پانی وغیرہ پلاتے تھے اور خوب ان جانوروں کے ساتھ وقت گزار کر ان ایک اہتمام کی کیفیت ہوتی تھی. اس دن 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ کہا گیا. اور بھی اس کی وہ ہیں, اس لفظ کے وجہ تسمیہ ہیں. یوم ترویہ کو ترویہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے. سنت یہ ہے کہ فجر پڑھ کر یہاں سے روانہ ہوں, یعنی مکہ مکرمہ سے فجر پڑھنے کے بعد جب سورج پورا نکل آئے, اس وقت کا مکرمہ سے منا روانہ ہوتے ہیں. لیکن سب سے پہلے حج کا احرام مانتے ہیں. حج کا احرام چونکہ حج تمتع والے سارے ہی کے سارے مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں, تو مکہ مکرمہ کے اندر یعنی حرم کے اندر سے جہاں سے بھی چاہیں وہ احرام باندھ سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ عمرے کا احرام ہوتا ہے جس کو باندھنے کے لیے مسجد عائشہ جانا پڑتا ہے, اور حرم سے باہر جانا پڑتا ہے, یعنی خطہ جو حرم ہے اس سے باہر جا کر باندھتے ہیں. لیکن جو حج کا احرام ہے اس کے باندھنے کی جو جگہ ہیں وہ مختلف ہیں. حج کے تعلق سے ہم نے واجبات حج آپ کے لیے تیار کر رکھے ہیں. ان میں سے جو پہلا واجب ہے اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ ہل والا کہاں سے احرام باندھے گا, حرم والا کہاں سے باندھے گا, آفاق والا کہاں سے باندھے گا. تو آپ حضرات مکہ مکرمہ میں ہیں, مکہ مکرمہ میں حج کا احرام باندھنا ہے. حج کا احرام حرم سے, حرم میں رہتے ہوئے کسی بھی جگہ سے باندھ سکتے ہیں. آپ عزیزیہ میں رہتے ہیں, شوقیہ میں رہتے ہیں, آپ شارع ابراہیم الخلیل پر رہتے ہیں, اجیاد میں ہیں, شامیہ میں ہیں, کسی بھی محلے میں ہیں مکہ مکرمہ میں, حدود حرم کے اندر آپ وہیں سے احرام باندھیں گے. بعض لوگ پوچھتے ہیں فیروز بھائی
جی
کہ عزیزیہ حرم سے باہر ہے کہ حرم کے اندر ہے؟
جی
تو عزیزیہ جو ہے وہ اسی طریقے سے جیسے ہمارے یہاں ڈیفینس ہے یا صدر ہے, اس طرح ایک ٹاؤن ہے کراچی شہر کا. تو عزیزیہ ایک ٹاؤن کا نام ہے,
ٹھیک
ہے. ایسا نہیں کہ عزیزیہ کوئی اور
حرم سے باہر کوئی حدود ہے,
حرم سے باہر ہے یا کوئی اور شہر, ایسا نہیں ہے. تو حاجی جو ٹھہرتے ہیں ان کے ہوٹل حرم کے اندر ہی ہوتے ہیں, حرم سے باہر حاجیوں کے ہوٹل نہیں ہوتے. آپ چاہیں تو اپنے گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں, اور افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام شریف سے باندھا جائے. لیکن میں یہاں ایک بات عرض کروں, بلکہ دو بڑی اہم باتیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہی 5 تاریخ آئے گی, 5 ذوالحجہ, یوں سمجھے کہ مسجد الحرام کے 5 کلومیٹر دور تک گاڑیاں نہیں آئیں گی.
5 کلومیٹر,
5, 6, 7 جو تاریخیں ہیں,
جی جی
5 کلومیٹر,
جیسے جیسے آخری تاریخ آتی ہے بڑھتے جائے گا,
گاڑیاں نہیں آئیں گی.
ٹھیک,
دور دراز گاڑیاں اتاریں گی.
جی
جیسے جیسے تاریخیں بڑھتے جائیں گی گاڑیاں مسجد الحرام شریف آنا بند ہو جائیں گی.
ٹھیک ہے,
بہت دور اتاریں گی.
اب اس کا پیدل چلنا ہوگا.
کچھ ایسے راستے ہوتے ہیں کہ جن راستوں کے ذریعے جو ہے وہ نزدیک ترین آیا جا سکتا ہے, لیکن سب کو نہیں پتا ہوتے.
ٹھیک,
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی رہائش کا دور ہے اور مسجد الحرام شریف احرام ماننے آپ آئیں گے تو دشواری میں پڑ جائیں گے, کوئی حرج نہیں ہے. آپ اپنے گھر سے احرام مان لیں, جیسے عزیزیہ والوں کے قریب ہے مینا, بالکل 10 منٹ کا راستہ ہے بس میں.
ٹھیک ہے,
تو وہ اگر مسجد الحرام شریف آئیں گے تو عام روٹین یہ ہے کہ 20-25 منٹ لگ جاتے ہیں, اور اگر ان دنوں میں آئیں گے تو لا محالہ انہیں 2-3 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں
رش کی وجہ سے.
تو اگر یہ اپنے گھر سے ہی احرام مان لیتے ہیں, اپنے ہوٹل سے جہاں یہ ٹھہرے ہوئے ہیں, تب بھی کافی ہے.
سب ایک یہاں پہ یہ کہ ایک شوق وارفتگی ہوتی ہے, ایک دیوانگی بھی ہوتی ہے. اب جب زیادہ فضیلت وہاں سے ہے چلو بھائی ہمت کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، ابھی تو بیٹھے ہوئے تھے، آرام ہی تو کر رہے ہیں، اب چل پڑے یہ وہاں پہ مسجد حرام احرام باندھنے کے لیے. اب وہاں جا کے جب باندھتے ہیں نا، جو کیفیات ہوتی ہوں گی تو وہ تھک جاتے ہیں، اب وہاں جانا مشکل. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟
ویسے یہ اہتمام ہے نہیں لوگوں کا،
ٹھیک ہے،
بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں.
جی
ورنہ تو جو دوسری اہم بات میں عرض کرنے لگا تھا وہ یہ تھی کہ مولم کی گاڑیاں 7 تاریخ کو ہی آ جاتی ہیں،
ٹھیک،
اور پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ جناب مینا جانا ہے اور فلاں وقت تیار رہے،
جی
اتنے بجے سے اتنے بجے تک گاڑیاں آ جائیں گی. تو اب یہ نہیں کرنا کہ جناب نہیں 8 تاریخ کو فجر کی نماز مکے میں پڑھنے کے بعد پھر مینا جاتے ہیں. اگر آپ نے حج کر رکھا ہے پہلے، آپ کو پتا ہے کہ مینا کہاں ہے، خیمے کس طرح ہوتے ہیں، اور آپ اپنے طور پر جا سکتے ہیں تو شاید آپ چلے جائیں. لیکن اس کے علاوہ عام آدمی قافلے کے بغیر نہیں جا سکتا، وہ پریشان ہو جائے گا.
قافلے کے ساتھ ہی رہے،
اگر وہ بوڑھا ہے یا خواتین ہے تو وہ کیسے اپنے طور پر جائیں گی، بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو 7 تاریخ کو ہوتا یہ ہے کہ ایک مولم کے پاس، مثال کے طور پر مولم وہاں اس کو کہتے ہیں کہ جو وہاں کمپنیاں ہوتی ہیں حاجیوں کو جو وہاں سہولتیں دیتی ہیں اسے مولم کہتے ہیں. تو اگر ایک مولم کے پاس 5,000 حاجی ہیں،
اللہ،
اس کے پاس 4 بسیں ہوں گی، تو وہ زہر سے شروع کرتا ہے.
صحیح،
زہر سے شروع کرتے ہوئے فجر تک، اور اگلے دن ہو سکتا ہے 10-11 بجے تک کنٹینیو ہوتا ہو. تو اب ہوتا یہ ہے کہ کس کا کب نمبر آتا ہے کوئی پتا نہیں ہے، لیکن وہ اندازن بتا دیتے ہیں کہ جناب اس وقت جو ہے وہ ہم لوگ آئیں گے اور تیار رہیں، اور بل پھر اس کے بعد کسی کا انتظار نہیں ہوتا.
ٹھیک،
وہ آئیں گے، پاسپورٹ جو ہے نا وہ جمع کریں گے، گاڑی میں بٹھائیں گے، انٹری کریں گے. تو آپ اس سے پہلے پہلے حج کا احرام باندھ کر تیار رہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چادر وغیرہ پہن لیں، نیت نہ کریں کہ گاڑی ہو سکتا ہے بہت دیر سے آئے، لیکن اگر آپ نیت کر بھی لیتے ہیں تو کوئی اتنا وہ نہیں ہے، آپ وہی مقیم ہیں، کوئی لمبا چوڑا سفر نہیں ہے، تو آپ نوافل پڑھ کے اور نیت کر کے تیار رہیں، اور جیسی گاڑیاں آئیں گی آپ اس میں سوار ہو جائیں. اور مینا جو ہے وہ اگر آپ 8 کی رات کو پہنچ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، تو وہاں جا کر آپ آرام کر لیں. آرام کرنے کے بعد جو اصل جو مینا کا قیام ہے وہ شروع ہوتا ہے ظہر کے بعد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں مینا میں پڑھی. لیکن مینا جب آپ پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر کوئی کام نہیں کرنا سوائے نمازیں پڑھنے کے، سوائے وہاں بیٹھ کر وظائف پڑھیں، اذکار پڑھیں. آپ حالت احرام میں ہیں، احرام کے لیے تلبیہ جو ہے بہترین وظیفہ ہے. یہ جو رات ہے مینا والی رات، اسے بہت ہی مبارک رات کہا گیا ہے، یعنی جو رات 9ویں شب ہے،
جی
وہ رات. اب 9ویں شب کے تعلق سے بھی یہ ہوتا ہے کہ مسنون یہ ہے کہ عرفات کے لیے فجر مینا میں پڑھ کر روانہ ہو،
ٹھیک،
لیکن اس میں بھی گاڑیاں رات کو آنا شروع ہو جاتی ہیں.
صحیح،
کچھ حاجیوں کو مغرب کے بعد ہی مینا گاڑیاں لے جاتی ہیں.
صحیح،
وہ بجائے اگلے دن کے جانے کے ایک دن پہلے چلے جاتے ہیں،
8 تاریخ کو چلے جاتے ہیں.
بالکل، افراد زیادہ ہونے کی وجہ سے راستے تو وہی ہیں، راستے تو زیادہ نہیں ہو سکتے، تو گاڑیوں کا ٹرن اوور، ٹریفک جام نہ ہو، لوگ ایک ساتھ نہ نکلے، تو گاڑیاں جو ہیں اس میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور حاجی جو ہے وہ عرفات رات کو ہی پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں.
صحیح،
البتہ مسنون یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھی جائے مینا میں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج بلند ہو جائے، بحار شریعت میں لکھا ہے کہ مسجد خیف کے سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام ہے کوہ صبیر، جب کوہ صبیر پر سورج اچھی طرح چمک جائے تو پھر یہ ہے کہ مینا کے لیے نکلیں. اگرچہ کہ حالات نے تھوڑی سی کروٹ لے لی ہے اور گاڑیوں کے ہم محتاج ہو گئے ہیں اور قافلوں کے محتاج ہو گئے ہیں، پیدل جانے کا سلسلہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں، لیکن بہرحال مسائل تو سیکھ لیں کہ مسنون طریقہ یہ ہے، اگرچہ کہ مجبوری میں ہم صحیح ادا نہیں ہو سکا. تو اب بہار شریعت میں جو لکھا ہوا ہے کہ جی کوہ صبیر پر سورج چمکے، اس وقت نکلیں. اب کوہ صبیر پر سورج کب چمکتا ہے، یہ بھی ایک سوال تھا.
جی
تو اس سوال کی تلاش میں میں کافی عرصے سے تھا، یعنی اس سوال کے جواب کی تلاش میں کافی عرصے سے تھا. تو اس دفعہ رمضان مبارک میں جب حاضری ہوئی مکہ مکرمہ، بلکہ ہم واپسی میں شوال میں حاضر ہوئے تھے، تو اسپیشلی ہم صبح کے وقت گئے،
کوہ صبیر کی طرف.
کوہ صبیر کے پاس گئے بالکل مسجد خیف کے سامنے کھڑے ہوئے اور پھر مشاہدہ کیا کہ سورج جو ہے وہ جو بھارشت میں لکھا ہوا ہے کہ سورج جب چمک جائے
جی
تو نکلے تو وہ گھڑے کے کس ٹائم چمکتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو ویسے تو ہم نے ریکارڈنگ ذرا اچھی طریقے سے کی تھی لیکن تھوڑی ریزولیشن اتنی اچھی نہیں ہوگی کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے, لیکن بہرحال گزارا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کلپ سورج کے تعلق سے کہ کوہ صبیر پر سورج کب نکلتا ہے.
اس طرف 6:25 ہو گئے ہیں اور 5:42 یکم جولائی 2017 کو مکہ مکرمہ سورج نکلنے کا ٹائم تھا. تقریباً 45 ہونے والے ہیں, یعنی کہ 43 ہوئے تقریباً. تو سورج مکمل طور پر کوہ صبیر پر نظر آ رہا ہے, مکمل طور پر نظر آ رہا ہے. بارش کی جو عبارت تھی وہ یہ تھی کہ آفتاب چمکے, تو مکمل سورج نظر آنے کی وہاں بات نہیں کی گئی تھی. آفتاب جو چمکنے کا وقت ہے وہ 18:30 کا وقت ہے, یعنی 40-42 پر سورج مکمل طور پر نظر آ رہا ہے, دیکھا جا سکتا ہے.
سورج نکلنے کے تقریباً 20 بعد جو ہے
جی
اس پہاڑی پر کرنیں چمکنا شروع ہو جاتی ہیں.
ٹھیک.
اور 25 تک جو ہے سورج بالکل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے.
یعنی وہی جو آپ نے اس ویڈیو میں بھی ٹائمنگ بتائی کہ کم و بیش 1.5 45 کے بعد سورج جو ہے
نہیں اوپر آ جائے. 1 نہیں
جی 43
جب یہ ویڈیو بن رہی تھی
جی
اس وقت تھوڑا ٹائم زیادہ ہوا تھا.
ٹھیک ہے.
تو ورنہ 20-25 جو ہے وہ لگتے ہیں.
ٹھیک.
سورج کی کرنیں جو ہے چمکنا شروع ہو جاتی ہے
یعنی فجر کا وقت جب اینڈ ہوگا.
اچھا وہاں جو ہے وہ بہت سارے پہاڑ ہیں.
ٹھیک ہے.
یعنی آگے جو ہے وہ مزدلفہ کی طرف بھی پہاڑ ہیں.
ٹھیک ہے. پہاڑی پہاڑ ہیں
لیکن سورج جو ہے وہ یہاں چمکتا ہے. سورج یہیں سے جو نکلتا ہے بالکل مسجد خیف کی طرف اگر پیٹھ ہو سامنے جو ہے جو پہاڑی ہے وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے. تو محترم زائرین مینا میں آپ موجود ہیں اور مینا کے اندر جو قیام ہے اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ حاجی اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ قیام کر رہے ہوتے ہیں. تو مینا کا جو قیام ہے بڑا ہی اہم ہے اور اس کو بہت اہم رات تصور کیا گیا ہے. تو جسے یہ رات مینا میں ملے وہ اسے عبادت میں گزارے. اور بھارشت میں لکھا ہوا ہے کہ شب بیداری کرے اگر ممکن ہے تو, ورنہ یہ ہے کہ باوضو سوئے اور پھر صبح اٹھ کر فجر پڑھنے کے بعد اذکار میں مصروف رہے اور فجر پڑھنے کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہو. اور منا کی جو ایک نظارے ہیں اس کی الگ ہی بات ہوتی ہے. چاروں طرف سفیدی سفیدی ہوتی ہے, مطلب سارے حاجی احرام کی حالت میں
جی,
خیمے بھی سفید, حاجی بھی سفید, گلیاں بھری ہوتی ہیں بالکل, مطلب چلنے کی جگہ نہیں ہوتی, اتنا رش ہوتا ہے گلیوں کے اندر. اور عجب کیفیت ہوتی ہے مینا کی. مینا کو مینا کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں. ایک تو یہ نکلا ہے تمنا سے.
اللہ, مینا تمنا.
تمنا سے کہ یہاں پر آ کے تمنائیں اور آرزویں پوری ہوتی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے جب حضرت جبریل علیہ السلام جدا ہونے لگے
جی
تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کیا تمنا ہے؟ فرمایا کہ جنت ملے. تو یہاں پہ آ کے آپ نے جنت کی تمنا کی. ایک وجہ یہ بیان کی کہ اس لیے مینا کہتے ہیں. اکثر علماء نے بیان کیا کہ مینا کا معنی ہے خون بہنے کی جگہ.
خون بہنے کی جگہ
جی, چونکہ یہاں پر قربانیاں ہوتی ہیں.
ٹھیک.
اور یہاں پر خون بہتا ہے, خون بہایا جاتا ہے اللہ کی راہ میں, اس لیے اس جگہ کو مینا کہا گیا.
ٹھیک.
تو اب جس طریقے سے ہم بیان کر رہے ہیں
جی
کہ ایک ہوتی ہے کتابی باتیں جو کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں, وہ باتیں بنیاد ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے.
اور ان کو سیکھ کر ہی بندہ اگلا قدم اٹھاتا ہے.
ٹھیک
ہے. اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کو تجربے کی روشنی میں سامنے رکھنا ہوتا ہے. اب حج کی صحیح کیا ہوتی ہے؟
ٹھیک.
اس تعلق سے بڑی کنفیوژن ہے.
ٹھیک.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمرے کی صحیح ہے وہی حج کی صحیح ہے.
جیسے عمرے میں کیے ویسے ہی حج میں کر لیں گے.
نہیں, ویسے کر لیں گے سمجھ رہے ہیں تو صحیح سمجھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے.
وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ حج کی صحیح کوئی الگ سے صحیح نہیں ہوتی, عمرے کی صحیح ہی کافی ہے.
اچھا.
تو عمرے کی صحیح تو ہوتی ہے عمرے کا حصہ, لیکن حج کے لیے الگ سے ایک صحیح کرنا ہوتی ہے. اب صحیح کے کرنے کے حوالے سے دو طرح کے احکام ہیں. اب ہم منا آ گئے
جی,
اور منا آنے سے پہلے ہی صحیح کرنی ہوتی ہے
جی.
تو تھوڑا سا ہم ریورس جا رہے ہیں, پیچھے جا رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر حاجی چاہے تو حج کا احرام باندھنے کے بعد ہی حج کی صحیح ہو سکتی ہے, اس سے پہلے نہیں ہو سکتی.
ٹھیک
ہے, اگر پہلے کرنی ہے تو ایک شرط ہے کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد ہی ہو سکے گی. اب اگر کسی نے حج تمتو کیا ہے تو اس نے تو عمرے کا احرام باندھا تھا, حج کا احرام تو باندھا نہیں تھا. تو حج کا احرام اس نے کب باندھا, 7 ذوالحجہ کو یا 8 ذوالحجہ کو. اگر وہ اب حج سے پہلے حج کی صحیح کرنا چاہتا ہے تو حج کا احرام باندھ لیا, پھر جائے گا مسجد شریف, مسجد الحرام شریف, وہاں جا کے ایک نفلی طواف کرے گا, یہ ضروری ہے.
ٹھیک,
نفلی طواف سے پہلے حج کی صحیح نہیں ہو سکتی. نفلی طواف کرے گا پھر حج کی صحیح کرے گا.
ٹھیک,
اور ایسا کرنا بہت دشوار ہوتا ہے. میں تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ نزدیک والے بھی اگر مسجد الحرام شریف آئیں گے ان کے لیے چلو فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے, وہ آ گئے, لیکن مسجد اتنی بھری ہوئی ہوگی, طواف اتنے رش میں چل رہا ہوگا, 7 ذوالحجہ کو یا 8 ذوالحجہ کو اپنے جوبن پر ہوگا, اور چھت سے بھی جگہ مل جائے تو بڑی بات ہے. تو یوں سمجھے کہ کچھ 4-5 گھنٹے میں تو طواف ہوگا
صحیح,
اور کچھ اتنے گھنٹے میں جو ہے شاید صحیح ہو. تو اس لیے حج سے پہلے سے صحیح کرنا یہ بہت مشکل ہے.
ٹھیک,
بہت مشکل ہے
اور ضروری بھی نہیں ہے.
حج تمتع والے کے لیے تو افضل یہ ہے کہ بعد میں کرے.
ٹھیک ہے,
لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ تمتع والا جب حج کا احرام باندھ لے گا, وہ آئے گا مسجد الحرام شریف, ایک نفلی طواف کرے گا, اس کے بعد حج کی صحیح کرے گا. اب حج کے بعد یعنی طواف زیارت کے ساتھ اس کو صحیح کرنا ضروری نہیں ہے. اچھا, اب جو یہ طواف کرے گا, اس طواف میں چونکہ اس کے بعد صحیح بھی ہے
جی,
اس میں رمل بھی کرے گا, استباع بھی کرے گا. اسی طریقے سے حج قران یا حج افراد کا کوئی احرام باندھ کر آیا ہے,
ٹھیک ہے,
اب وہ تو حج کے احرام کے اندر موجود ہے, ہو سکتا ہے وہ 4-5 ذوالحجہ کو آ گیا ہو.
ٹھیک ہے,
نزدیک جانے والے حج قران کا احرام باندھ لیتے ہیں
جی,
تو ان کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے. تو وہ صحیح کب کریں گے, تو حج قران والے نے پہلے جا کے کرنا ہوتا ہے عمرے کا طواف, پھر عمرے کی صحیح.
ٹھیک ہے,
پھر حج قران والے کے لیے سنت مقدہ یہ ہے کہ وہ طواف قدوم بھی کرے, یعنی عمرے کے طواف کے بعد ایک اور قدوم
طواف,
ایک اور طواف بھی وہ کرتا ہے.
ٹھیک
ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب وہ حج کی صحیح اگر کرنا چاہتا ہے تو حج کی صحیح وہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے حج سے پہلے, لیکن مستحب یہ ہے کہ طواف قدوم کے فوراً بعد کرے, یہ اس کے لیے مستحب ہے. اسی طریقے سے جو حج افراد والا ہے, حج افراد والے نے عمرہ نہیں کرنا ہوتا. اگر وہ باہر سے آیا ہے, آفاق سے آیا ہے
جی,
تو طواف قدوم کرے گا.
ٹھیک ہے,
طواف قدوم کرے گا, طواف قدوم کرنے کے بعد حج کی صحیح کرنا چاہتا ہے تو حج کی صحیح کر لے. تو اب اگر کوئی ایسا حجی ہے مثال کے طور پر بالکل آخری تاریخوں میں پہنچا ہے
جی,
6 تاریخ کو پہنچا ہے, 7 تاریخ کو پہنچا ہے, اور حج افراد اس نے حج افراد کا احرام باندھا ہوا ہے, اب وہ اس لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم مسجد الحرام شریف نہیں جا سکتے, اتنا رش ہے, ہمارا ہوٹل تو عزیزیہ میں ہے, ہم یہ آئیں گے تو شدید دشواری ہو جائے گی. تو اگر ہمت ایسی ہے کہ اس دشواری کو فیس کر سکتے ہیں تو کریں. حج جو ہے وہ آزمائش ہے, امتحان ہے, اور مشقت پر ہی اجر و ثواب ہے. اور اگر نہیں کر سکتے تو حج افراد والے کے لیے طواف قدوم سنت موقعہ ہے. اگر یہ ترک ہو جاتا ہے کسی مجبوری میں تو اس پر کوئی وبال یا کفارہ یا گناہ نہیں ہوگا, لیکن بلا وجہ چھوڑنا ہے اس کو, یہ بہتر نہیں ہے. اب حج قران والا جب آتا ہے تو وہ ایک سوال پوچھتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب میں عمرے کا طواف کروں, پھر میں عمرے کی صحیح کرنے جاؤں, پھر میں دوبارہ آؤں طواف قدوم کا ایک طواف کروں, پھر میں دوبارہ جاؤں
صحیح کروں
حج کی صحیح کروں, تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں دو طواف ایک ساتھ کر لوں, پہلا جو ہے وہ عمرے کا ہو جائے اور دوسرا طواف قدوم ہو جائے, اور جو صحیح ہے وہ بھی 14 چکر ایک ساتھ لگا لوں میں, تاکہ ایک صحیح جو ہے وہ عمرے کی ہو جائے اور ایک صحیح جو ہے وہ حج کی ہو جائے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ ارکان تو ادا ہو جائیں گے, لیکن یہ طریقہ سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ ایک طواف کیا جائے عمرے کا
جی,
پھر عمرے کی صحیح, پھر طواف قدوم, پھر حج کی صحیح, یہ مسنون طریقہ ہے. اب حج کی جو صحیح ہے، بعض لوگ پہلے کریں گے، بعض لوگ بعد میں کریں گے، اور طواف زیارت کے بعد حج کی صحیح اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، یعنی حج کے بعد کرنا چاہتا ہے، تو اکثر لوگ احرام سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں، احرام ان کا کھل چکا ہوتا ہے، اور وہ عام حالت میں جو ہے واقع طواف کرتے ہیں، احرام نہیں ہوتا،
عام لباس ہوتا ہے،
احرام نہیں ہوتا. تو ظاہر بات ہے اب اگر صحیح کریں گے تو ٹھیک ہے، اب بھی ان کی صحیح ہو سکتی ہے. یہ دو مختلف حالتیں رکھی ہیں. لیکن رمل کریں گے یا نہیں کریں گے، احرام اتر گیا ہے، احرام نہیں ہے، رمل کریں گے یا نہیں کریں گے، اور اگر کوئی حالت احرام میں ہی طواف کر رہا ہے، طواف زیارت اس کی قربانی نہیں ہوئی، گیارہویں دن جا کے شام کو ہوئی ایک مثال ہے، اور وہ آ گیا طواف زیارت کرنے کے لیے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حالت احرام میں ہی طواف کر لے. مسنون اگرچہ کہ یہی ہے کہ حلق سے فارغ ہونے کے بعد طواف کرے. تو اب حج کی جو صحیح ہے اس کے تعلق سے ہم نے ایک نقشہ بنایا ہے، اور اس نقشے کے ذریعے آپ کے لیے شاید سمجھنا آسان ہو کہ حج کی جو صحیح ہے اس کی کتنی طرح کی صورتیں بن رہی ہیں. نقشہ ہم کچھ دیر میں ڈسپلے کر دیتے ہیں، آپ کی کاغذ لیتے ہیں، اور پھر واجبات حج. آج بڑی اہم واجبات ہیں، اور ہم نے طویل گلدستے بنانے کے بجائے کو کافی مختصر کیا ہے، تو وہ آپ ضرور سنیے گا. جی کال دیجیے گا.
میرا نام ڈاکٹر نجیب ہے اور میں ریاض کا مکین ہوں. اس دفعہ حج کے جانے کی نیت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں ریاض کا مکین ہوں، لیکن میرا جو حج کا گروپ ہے وہ جدے سے جائے گا. ایک دن پہلے میں جا کے جدے میں رہ جاؤں گا، اور پھر اگلے دن صبح جیسے گروپ جائے گا تو اس کے ساتھ میں گروپ کے ساتھ روانہ ہوں گا. تو سوال یہ ہے کہ میں احرام کہاں سے باندھوں گا، کیونکہ ریاض سے جو میقات لگتا ہے وہ سیر القبیر طائف پہ لگتا ہے، لیکن جدے کا میقات الگ ہے. تو کیا میں ریاض کے میقات سے ہی احرام باندھ کے جاؤں گا، یا میں جدے والوں کے گروپ والوں کے ساتھ جیسے وہ کریں گے ویسا کروں گا؟ پلیز جواب دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ
اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ نے بتایا نہیں کہ آپ بائی روڈ جائیں گے یا بائی ایئر جائیں گے. اگر آپ بائی روڈ جائیں گے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ طائف کی طرف سے آپ آئیں گے، اور طائف کی طرف سے آتے ہوئے جب آپ آئیں گے تو میقات آپ کے راستے میں آئے گی، تو اس میقات پر ہی آپ احرام باندھ دیں گے، کیونکہ جدہ جو ہے جس سیل کبیر پر، اور جدہ جو ہے وہ تو میقات کے اندر ہے، تو آپ کے گزرگاہ میں جہاں بھی میقات آئے گا وہاں آپ کو احرام باندھنا ضروری ہے، کیونکہ مدینہ منورہ والوں کے لیے تو دو میقات آتے ہیں، یعنی ایک میقات جو ہے وہ ذوالحلیفہ میں ابیار علی، اور اگر یہ جوفہ کے راستے آئیں تو اگرچہ کہ عام طور پر مدینہ منورہ سے آنے والے جوفہ کے راستے نہیں آتے، لیکن اس راستے سے آئیں تو آ سکتے ہیں، تو جوفہ سے باندھ سکتے ہیں. لیکن ریاض سے آنے والا بائی روڈ طائف سے آئے گا، جب طائف سے آئے گا تو لا محالہ میقات سے گزرنا پڑ رہا ہے اسے، اور جدہ میں جب یہ داخل ہوگا تو طائف سے جیسے داخل ہوگا میقات سے گزر کر احرام کی حالت کے بغیر نہیں آ سکتا، احرام وہیں سے باندھے گا اور احرام کی حالت میں ہی جدہ آ کر اسٹے کرے گا. اور اگر بائی ایئر آنا چاہ رہے ہیں تو بائی ایئر آنے کے لیے جب یہ ریاض سے جہاز میں سوار ہوں گے تو احرام پہن کر سوار ہوں، اور جہاز جیسے ہی فلائی کر جائے تو یہ نیت کر لیں، کیونکہ جب یہ جہاز اڑے گا تو ہو سکتا ہے یہ لم کا جو ہے وہ محاذات آئے، ہو سکتا ہے یہی جو محاذات ہے سیل کبیر والی یہ آئے. بہرحال جدہ چونکہ میقات کے اندر ہے اور یہ محاذات سے ہو کر میقات سے ہو کر ہی جدہ میں اترے گا، اس لیے حالت احرام میں ان کا ہونا ضروری ہے. بتایا جا رہا ہے کہ نقشہ تیار ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں اس نقشے کے اندر کیا بتایا گیا ہے. یہ نقشہ ہے جناب، سب سے پہلے رو میں چلتے ہیں ہم، کن طوافوں کے بعد حج کی صحیح ہوگی، کب کرے گا، کون کرے گا، طواف میں رمل ہوگا، طواف میں استباء ہوگا، یہ ایک دو تین چار پانچ کالم بنائے گئے ہیں پہلی رو میں. اب ہم دوسری رو میں آتے ہیں. طواف قدوم کے بعد اگر طواف کرنا ہو تو عرفات جانے سے پہلے یہ طواف کیا جائے گا. طواف قدوم سے پہلے کرنا ہو تو عرفات جانے سے پہلے کیا جائے گا. قارن اور مفرد جو افاقی حاجی ہیں وہ کریں گے،
رمل بھی ہوگا،
رمل بھی ہوگا اور استباء بھی ہوگا.
ٹھیک.
اچھا، نفلی طواف کے بعد کون سا حاجی کرے گا؟ متمتع اور جو مفرد حاجی ہے وہ کرے گا عرفات جانے سے پہلے، نفلی حج کے بعد کرے گا، رمل بھی کرے گا، استوا بھی کرے گا. تیسری رو میں آتے ہیں طواف زیارت کے بعد. طواف زیارت کے بعد کرنے میں آسانی بھی ہے، عرفات سے آنے کے بعد کریں گے. تمام اقسام کے حاجی جنہوں نے حج سے پہلے حج کی صحیح نہیں کی، یہ حج کر سکتے ہیں. اور اگر احرام کھل چکا تھا تو رمل کریں گے، استوا نہیں کریں گے. آخری رو میں آتے ہیں طواف زیارت کے بعد.
جی
عرفات کے بعد جب آئیں گے جب کرنا ہوگا. تمام قسم کے وہ حاجی جنہوں نے حج سے پہلے صحیح نہ کی ہو، اگر ان کا احرام نہیں کھلا کسی وجہ سے، تب بھی یہ حالت احرام میں بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں. ایسی صورت میں رمل بھی کریں گے اور استوا بھی کریں گے، اور اس کے بعد جا کر حج کی صحیح کریں گے. اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں.
محمد عمران اتاری سگے اتار عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل سلسلہ احکام حج بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے اور بڑی ہی رہنمائی ملتی ہے حجاج کرام کو، مسائل بہت سارے حل ہو جاتے ہیں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی حاجی پر دم واجب ہو گیا، اب اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ دم کا واجب ادا کر سکے، آدھے پیسے ان کے پاس، اور اگر ان کے پاس پیسے بھی کم پڑ رہے ہیں تو اب کیا کرے وہ؟ کیا کسی سے قرض لے کے دم کے واجب کو ادا کرے، یا پھر اپنے ملک میں پہنچ کر وہ جو دم کا واجب تھا وہ یہاں پر ادا کر دے؟ اس کا خلاصہ فرما دیں. جزاکم اللہ خیرا.
دم صرف اور صرف حرم میں ہی ادا ہو سکتا ہے، حرم کے باہر یعنی مکہ مکرمہ کا جو حرم ہے اس میں ہی ادا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ادا نہیں ہو سکتا. دم کہتے ہیں چھوٹے جانور کو ذبح کرنے کو، یعنی بکرا یا بکری ہے یا دمبا ہے، اس کو ذبح کرنے کو دم کہتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے اسی سفر میں ہی دم ادا کریں، پیسے نہیں ہیں یا کوئی بھی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں کر پا رہے، تو آپ بعد میں کسی کے ذریعے پیسے بھیجیں اور وہ پیسے بھیج کر دم ادا آپ کر سکتے ہیں.
دم اسی حدود میں کرنا ہوگا،
حرم کے حدود میں ہوگا، کوئی ان کی طرف سے وہ جانور لے کے خرید کے ذبح کر دے گا. اچھا دم سے مجھے یاد آیا کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی مؤثر ہو جاتا ہے تو وہ احرام سے کیسے باہر نکلے گا. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پہلے وہ حرم میں جانور بھیجے گا، جانور ذبح ہوگا، اور جانور ذبح ہونے کے بعد پھر یہ حلق کرے گا. اس جملے میں تھوڑا سا ابہام رہ گیا، تھوڑا سا بات تو یہ ٹھیک ہے، ابہام یہ رہ گیا ہے کہ مسنون طریقہ یہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے مقام پر آپ موجود تھے تو آپ نے اپنا جانور حرم میں بھیجا، آپ کو روک دیا گیا تھا. مصر اسے کہتے ہیں جسے حاج عمرہ سے روک دیا گیا اور وہ حالت احرام میں ہو. تو جانور بھیجا، جانور ذبح ہوا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد آپ نے اور آپ کے رفقا نے وہ حلق کروایا. اور اس حلق کا تذکرہ تو قرآن پاک کی ایک آیت میں بھی ہے، یعنی مؤثر کی حلق کا تذکرہ. لیکن احرام سے باہر ہونے کے لیے اگر کوئی مؤثر ہو گیا ہے، اسے جانے نہیں دیا گیا کسی وجہ سے اور وہ حالت احرام میں تھا، احرام سے باہر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جانور بھیجے گا اور اس سے رابطے میں رہے گا، کتنے بجے وہ ذبح ہو رہا ہے. جب وہ ذبح ہو جائے گا پھر وہ احرام سے باہر ہو گیا. اب حلق کروانا اس کے لیے بہتر ہے، حلق اگر کروانا چاہے تو کروا لے، لیکن حلق کروانا شرط نہیں ہے. تو یہ باب میں نے کہا میں دور کر دوں.
اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں.
جی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں.
ہند کے شہر بمبئی سے مشیر اتاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کے بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے. مفتی صاحب احرام کی حالت میں جو ہے سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، تو چونکہ بعض لوگوں کو جو ہے احرام یعنی تیبن نیچے لنگی پہننے کی عادت تو ہوتی نہیں ہے اور انڈرویئر وغیرہ بھی پینٹ میں پہنتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو کافی تکلیف ہوتی ہے کہ احرام کی حالت میں کوئی چیز اندر سطر ڈھکنے کے لیے ہوتی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں کیا یہ کر سکتے ہیں کہ بڑا کپڑا لے کے اس کو کاٹ لیا جائے لنگوٹ کی شکل میں اور پھر اس کو لنگوٹ کی طرح لپیٹ لے اور اس کو سیے نہیں کہیں سے بھی، تو ایسا کرنا شرن جائز ہے یا اس میں بھی دم واجب ہو جائے گا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دے.
ٹھیک ہے. اسی میں ایک سوال یہ بھی ملا لیتے ہیں، ٹیکسٹ آیا ہوا ہمارے پاس کہ احرام کا کپڑا کتنا ہونا چاہیے، اس کی مقدار، لین، چوڑائی کتنی ہونی چاہیے.
دیکھیں میں ایک مثال کے ذریعے ان کی کنفیوژن دور کرنے کی کوشش کروں. جس نے جہاز کا سفر نہیں کیا ہوتا نا
جی,
اس کے لیے سب سے مشکل چیز جہاز کا سفر ہوتا ہے. جہاز اڑے گا کیسے؟
صحیح.
جہاز اوپر چڑھے گا کیسے؟
صحیح.
جہاز اتنے آدمیوں کو لے کے, اتنے سامان کو لے کے کیسے چڑھ جاتا ہے؟ وہ بیچارہ اسی کے جو نا خوف میں رہتا ہے. خوف تو ایک فطری چیز ہے
جی,
خوف تو آتا ہے, لیکن جب جہاز چڑھ جاتا ہے اوپر تو کہتا ہے کہ تو بڑا آسان معاملہ ہے.
جب فلائی کر جاتا ہے, فلائی ہو رہا ہوتا تو
اتنا مشکل نہیں ہے. تو تو اب معاملہ یہ ہے کہ احرام کے تعلق سے جو ان کے سوالات قائم ہو رہے ہیں
جی,
یہ ایک ڈر اور خوف ہے صرف. اتنی مشکل چیز نہیں ہے احرام. اگر احرام کو اس طریقے پر آپ باندھ لیں جو طریقہ میں نے سکھایا تھا آپ کو, یہ ہمارا جو مدنی چینل کا ایک پیج ہے لائیو مدنی چینل, اس پر آپ جائیں گے پچھلے ہفتوں میں, تو پہلے ہی ہفتے میں میں نے دو ہفتے پہلے طریقہ بھی بتایا تھا.
پچھلے ہفتے
وہ جو طریقہ ہے اس میں ستر کھلتا نہیں ہے. مطلب احرام کے تو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں
جی,
اور آپ بمبئی سے بات کر رہے ہیں, وہاں کے لوگوں کو تو ویسے لوگوں کی ماننے کی عادت ہے. اور اگر آپ ابھی نہیں گئے اور ہے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ آپ کے پاس, تو رات کو سوتے ہوئے یا رات کو جب آپ گھر میں ہوتے ہیں
جی,
تہمت باندھنا شروع کر دیں, تو آپ کو تھوڑا سا یوز ٹو بھی ہو جائے گا کہ تہمت باندھنا چلے اتنا مشکل نہیں ہے
جی.
تو یہ واقعتا بہت مشکل ہوتی ہے. ایک آدمی جو پینٹ شرٹ پہنتا اور کبھی تہمت باندھا
ہے. آپ نے جو بات فرمائی وہی درست ہے کہ ایک خوف طاری ہوتا ہے.
اتنا مشکل نہیں ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. اور وہ جو طریقہ انہوں نے پوچھا ہے وہ تکلف میں آ جائیں گے, یہ مطلب اس طریقے میں آ کے بہت مشکل میں آ جائیں گے.
یعنی یہ سمجھ رہے ہیں اس سے سہولت ہو جائے گی بلکہ اس سے اور مشکل
بہت بہت مشقت ہو جائے گی. اور ویسے تو اس میں کوئی کباب تو نظر نہیں آ رہی مجھے, وہ ایک لنگوٹ ٹائپ صورت ہے اور باندھنا بھی نہیں پایا جا رہا. باندھنے سے تو منع کیا گیا بلا وجہ کوئی چیز باندھنے کو, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی حاجت نہیں ہے.
صحیح. اگلی کال دیجیے.
میرا نام عمران ہے, میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمرہ میں اگر عید اگر وہیں دیکھی آپ نے یا چاند وہاں دیکھ لیا تو حج فرض ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں.
ٹھیک ہے جی, عمرہ وہاں کیا ہے ان شہور میں یا چاند دیکھ لیا تو؟
دیکھیے یہ اختلافی مسئلہ ہے اور بہت سارے علماء جو ہیں وہ ان کے مختلف اقوال سننے کو ملتے رہتے ہیں, اور بعض کے تو یہ اقوال بھی سننے کو ملے کہ اگر کوئی میقات کے اندر تھا
جی
اس پہ بھی فرض ہو جائے گا.
صحیح.
لیکن جو میری رائے ہے یا دارالفتاء اہل سنت کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ حج کے لیے شرائط مقرر ہے.
ٹھیک.
جیسا کہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو میقات کے اندر رہتا ہے
جی
اگر تو وہ 3 دن کی مسافت سے کم میں رہتا ہے, جیسے جدہ جو ہے 3 دن کی مسافت سے کم میں ہے,
ٹھیک,
تو اس کے لیے سواری کا خرچہ ضروری نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن اگر وہ 3 دن کی مسافت پر رہتا ہے, جیسے جوفا جو ہے وہ دور ہے,
ٹھیک ہے,
اب جوفا سے جو آگے رہنے والے ہیں
جی
تو وہ تو جوفا 200 کلومیٹر دور ہے
جی,
وہ تو 125 کلومیٹر رہتے ہوں گے, 150 کلومیٹر رہتے ہوں گے, تو ان کی جو مسافت ہے یہ 3 دن کے سفر سے زیادہ ہے. 3 دن کے سفر کی جو مسافت بنتی ہے وہ بنتی ہے 92 کلومیٹر. تو یہ لوگ اگر 150 کلومیٹر پہ کوئی رہتا ہے ہل کے اندر, تو اب فقہ نے بیان کیا کہ ان لوگوں کے لیے سواری کا خرچہ ہونا حج فرض ہونے کے لیے ضروری ہے.
ٹھیک.
تو دیکھیے یہ جو جزیات ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ حج کے لیے دیگر جو شرائط ہیں ان کا بھی جو ہے نا وہ پاس رکھا جائے گا, ان کو بھی سامنے رکھا جائے گا. تو اگر آج کل جیسے لوگ رمضان میں جاتے ہیں عمرے کے لیے
جی,
تو اب عمرے کے جو ٹائم ہے وہ بڑھ چکا ہے, 15 شوال تک ہو چکا ہے, اور ایک ٹھیک ٹھاک تعداد ہے جو شوال میں وہاں سے آ رہی ہیں. گروپ اس طرح کے بنتے ہیں
جی
کہ واپسی میں وہ مکہ مکرمہ سے آ رہے ہوتے ہیں
جی,
اور وہ شوال کی تاریخیں ہوتی ہیں
جی.
اب یہاں کون رہنے دے گا ان کو؟
ٹھیک.
کوئی بھی رہنے دے گا؟ اور اس میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی مالی استطاعت بھی اتنی نہیں ہوگی؟ اگر یہ حج کے لیے آنا چاہیں تو ایک نیا سفر کرنا پڑے گا نا انہیں, اور نیا سفر کرنے کے لیے 2-4 لاکھ 5 لاکھ ہونا ضروری ہے. یہ رقم ان کے پاس اگر ہوئی نا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان پر حج فرض ہو گیا؟ تو جو لوگ جنہوں نے چاند دیکھ لیا ہے وہاں پر مکہ مکرمہ میں
جی,
اور وہ مسافر ہیں باہر سے آئے ہیں, وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں, تو ان پر حج براہ راست فرض نہیں ہو سکتا, بلکہ دیگر شرائط کا لحاظ رکھا جائے گا. اگر شرائط دیگر پائی جاتی ہیں تو حج فرض ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے.
ذاکر حسین اتاری بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ احرام کی حالت میں اگر نکسیر پھوٹ جائے تو کیا دم واجب ہو جاتا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجئے.
ٹھیک جی.
نہیں, نکسیر پھوٹنے سے دم واجب نہیں ہوتا. نکسیر پھوٹنا, زخم ہونا, زخمی ہو جانا, اس سے دم وغیرہ کوئی بھی مسائل واقع نہیں ہوتے.
ٹھیک.
اور اس کا جو بھی علاج ہے وہ علاج کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
محمد شہزاد اتاری ضیاکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ احکام حج کے حوالے سے بڑا پیارا محکمہ کا مدنی سلسلہ ہے. کیا بات ہے حج کی؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پچھلے سلسلوں میں آپ نے جب واجبات کے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائے تو اس میں ایک لفظ جو ہے ساکت گزرا کہ آپ کا واجب ساکت ہو گیا, آپ کا صدقہ فطر ساکت ہو گیا یا آپ کا دم ساکت ہو گیا. اس حوالے سے یہ لفظ ساکت کے آسان مفہوم مفتی صاحب کیا بنے گا, اس پر مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ بھی عرض ہے کہ مفتی صاحب یہ جو 40 نمازیں ادا کرنے کے حوالے سے ہے کہ واجب ہیں یا اس کی کیا ایسی مدنی کیفیت ہے کہ یہ مدینہ طیبہ کی حاضری میں جب حاضر ہوں تو 40 نمازوں کی ادائیگی کے متعلق کیا شریعت ہمیں حکم ارشاد فرماتی ہے, اس پر مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے.
ٹھیک ہے جی.
اتنے جزم سے نہیں کہنا چاہیے کہ جو مسئلہ ہے یوں ہے, اس کا سوال کرنا چاہیے کہ کیا 40 نمازیں واجب ہیں. یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا.
صحیح.
آپ نے کہا کہ 40 نمازیں واجب ہیں, نہیں, یہ غلط مسئلہ ہے. مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا واجب نہیں ہے.
ٹھیک.
ہاں, فضیلت آئی ہے اس کی, اور اللہ نے چاہا تو ہم جو آخری سلسلہ کریں گے احکام حج کا, وہ جمعے کے دن ہوگا شاید.
جی, جمعے کے دن امید.
آخر جو سلسلہ کریں گے ہم, اس میں مدینہ منورہ کی حاضری پر گفتگو ہوگی تفصیل کے ساتھ, اور ان فضائل پر بھی ہم گفتگو کریں گے. آپ نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ ساکت کا کیا مطلب ہے.
جی,
ساکت کا مطلب ہے بری ذمہ ہو جانا. یعنی یوں سمجھیں آپ کہ
آپ نے فرمایا کہ واجب جو ہے وہ ساکت ہو گیا, تو ادھر کیا معنی ہوں گے اس کا؟
نہیں, وہ جس پس منظر میں پوچھ رہے ہیں نا, وہ یہ پس منظر یہ ہے کہ کوئی بغیر احرام کے آ گیا.
جی.
میقات کے اندر مکہ مکرمہ آنے والا.
جی, جی.
اس پر دم لازم ہو گیا.
ٹھیک.
اب اس کو حکم یہ ہے کہ یہ جائے میقات پر اور احرام مان کر آئے.
ٹھیک.
جو دم اس کے اوپر لازم ہوا تھا وہ اب ختم ہو جائے گا.
ٹھیک.
اب وہ دم اس کے اوپر نہیں رہے گا. یعنی جو ایک چیز کے اوپر عائد ہوئی تھی کہ اس نے وہ چیز کرنی ہے, اب وہ اس سے ختم ہو گئی.
ٹھیک.
ساکت مانا ختم, فنش.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال دی.
میرا نام محمد علیم ہے, میں جڑوں والے سے بات کر رہا ہوں. کیا یہ والدین ساری الاس کی شادی کرنے کے بعد حج عمرہ کرتے ہیں یا اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں؟ پلیز اس کے لیے ہمیں گائیڈ کریں, مہربانی.
ٹھیک.
عمرہ تو ایک نفلی عبادت ہے, عمرہ واجب نہیں ہے, تو والدین کی مرضی ہے وہ پہلے کریں بعد میں. حج جو ہے اس کا تعلق فرضیت سے ہے.
ٹھیک.
اور عام طور پر والدہ جو ہے اس پر فرض نہیں ہو رہا ہوتا, یعنی متوسط جو طبقے ہیں ان میں نہیں ہو رہا ہوتا, اتنا سونا نہیں لے کر آئی ہوتی ہو. لیکن جو امیر گھرانے ہیں ان میں بہرحال عورت بہت زیادہ سونا لے کر آئی ہوتی ہے, تو بعض اوقات فرض بھی ہو جاتا ہے. لیکن جو جس کے پاس آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں تو وہ یہ دیکھے گا کہ جو حج کے اخراجات وغیرہ ہیں اس کی استطاعت اس کو ہے یا نہیں. تو اگر حج کسی پر فرض ہو گیا ہے تو بیل سے حج ادا کرنا پڑے گا. اور بعض روایتوں میں آیا کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے. آج وہ غربت کی وجہ سے نہیں کرتے نا کہ بچوں کا کیا ہوگا. جو بندہ اتنی مقدس اور رحمتوں کی جگہ سے آتا ہے تو یقین مانیے رزق واقعی کشادہ ہوتا ہے اس کے بعد, اور اتنی دعائیں مانگ کر آتا ہے. اب لوگ یہاں دعا, یہ پیسے والے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بچیوں کے رشتے کے لیے دعا کر دیں, تو وہاں جا کر جب وہ دعا کرے گا اپنے بچیوں کے رشتے کے لیے, تو آپ بتائیے انہیں اچھے رشتے نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟
بالکل ہوں گے.
تو یہ بعض اوقات جو ہے وہ الجھن ہوتی ہے, اور پیسہ نکالنا نا بڑا مشکل ہوتا ہے بعض لوگوں کے لیے. تو جب حج فرض ہو گیا تو حج کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, اور وہ یقینی طور پر اسباب پیدا فرما دیتا ہے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ قرآن عمرہ اور حج دم کن کن چیزوں سے واجب یعنی کن چیزوں سے دم ہوتا ہے اور اس کی کیا احتیاط ہونی چاہیے، رہنمائی فرما دیجیے.
ٹھیک ہے جی، آپ نے تو بڑا مختصر لیکن لمبا چوڑے جواب.
آپ کی فرمائش اگرچہ کے بعد میں آئی ہے لیکن ہم اس فرمائش پر پہلے ہی کام کر رہے ہیں. یعنی یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس پر کتابیں لکھی جائیں تب اس کا جو جواب ہے وہ پورا ہوگا. تو دم آنے کی دو مواقع ہوتے ہیں. ایک دم آتا ہے واجبات حج چھوڑنے کی وجہ سے، ہر واجب چھوڑنے سے دم نہیں آتا. تو جو ہم واجبات پر گفتگو کر رہے ہیں تو آپ یہ گفتگو جو سنتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ کہاں کہاں دم کی بات کی گئی ہے. اب اتنے مسائل آپ کو یاد بھی رہیں کہ نہیں، اب دیکھتے ہیں آپ کو یاد رہتے ہیں یا نہیں رہتے. دوسرا جو دم آتا ہے وہ آتا ہے احرام کے جو ممنوعات ہیں اس کی خلاف ورزی کی وجہ سے، تو اس میں پھر جداگانہ تفصیل ہے. تو حج کے جو واجبات ہیں اس کے تعلق سے تو الحمدللہ رب العالمین ایک کتاب مکتبۃ المدینہ سے عنقریب شائع ہو جائے گی اور میں نے اس پر کافی تفصیلی کام کیا ہے حج کے واجبات کے تعلق سے. اور جو واجبات آپ یہاں سن رہے ہیں یہ اسی کتاب سے نکال کر مختصر کر کے پیش کیے گئے ہیں.
اس سے امید ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو واجبات نکل رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی آئیں گے، دارالافتاء اہل سنت کی جو ہماری ایپ ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی اس کو شامل کر دیا جائے گا، تو وہاں سے بھی دیکھیں گے تو فائدہ رہے گا انشاءاللہ. سلسلہ بھی دیکھتے رہیے لیکن وہاں سے دیکھیں گے تو پھر ریپیٹیشن بھی ہوگی اور تکرار کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ تو فوکس کر کے دیکھ سکتے ہیں، یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی تو دوبارہ سن لیا. اگلی کال دیجیے.
میں سعودی عرب میں رہتا ہوں تو حج کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں جب ادھر ہی سے احرام باندھوں گا مکہ کے اندر ہی سے یا باہر سے باندھوں گا؟ ادھر سعودی میں رہتا ہوں، پاکستانی ہوں.
ٹھیک ہے جی، پاکستانی عرب شریف.
آپ کہاں رہتے ہیں؟ اگر آپ ہمارے سلسلے میں شامل ہوئے ہیں شروع سے تو ہم نے ایک پیکج چلایا تھا کہ جناب جغرافیائی اعتبار سے ایک علاقہ ہوا جس کو آفاق کہتے ہیں، ایک وہ جس کو ہل کہتے ہیں، ایک وہ جس کو حرم کہتے ہیں. تو اگر آپ جدہ میں نہیں رہتے، مکہ میں نہیں رہتے اور آپ رہتے ہیں جوفا کے بعد یا طائف میں رہتے ہیں یا مدینہ منورہ میں رہتے ہیں یا اور علاقوں میں رہتے ہیں، میقات سے باہر رہتے ہیں، تو جب آپ حج کے لیے آئیں گے تو آپ کو لازمی طور پر میقات سے پہلے احرام باندھنا ہوگا. کچھ لوگ جو چوری چھپے حج کرتے ہیں یعنی گورنمنٹ سے اجازت لے کر حج نہیں کرتے، تو چونکہ قانونی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں
جی،
تو وہ اب ہیلے بہانے نہ جانے کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں
جی،
جیلیں ہو رہی ہوتی ہیں، رسوائی کا سامنا کرتے ہیں. تو اور اس میں ایک تعداد وہ بھی ہوتے ہیں جو نفلی حج کر رہے ہوتے ہیں، شریعت کو فالو کر کے اگر آپ نفلی حج کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر آپ گناہوں میں پڑھ کے نفلی حج کرتے ہیں تو یہ تو ایک مطلب کہ گھاٹے کا سودا ہے
جی،
یہ تو نقصان کا سودا ہے
جی.
تو اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی ان کو پتا ہے کہ جی احرام میں جائیں گے تو پکڑے جائیں گے
جی.
اب آ بھی رہے ہیں میقات کے باہر سے، مکہ مکرمہ کی بھی نیت ہے، حج بھی کرنا ہے اور احرام پہن کے نہیں آ رہے.
اللہ،
بغیر احرام کے آ رہے ہیں. ارے جناب آپ نے پچھلے سال تو حج کیا تھا. نہیں، اس سال بھی ذرا شوق تھا، میں دوبارہ آ گیا ہوں. تو لیکن جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ تو جائز ہی نہیں ہے
ٹھیک.
تو ایسے طریقے سے عبادات کی جائیں جو عبادات کرنے کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے.
مفتی ایک سوال میں مجھے بھی اجازت ہے کرنے
کی جی.
تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے جو بھی سوال کیا آپ کا جو جواب آیا تو اس پہ ایک وسوسہ یہ آتا ہے کہ اتنی مشکلات کیوں پیدا کر رہے ہیں، اللہ تعالی رحیم ہے کریم ہے اور ہم اسی کی بارگاہ میں تو جا رہے ہیں، اسی کے در پہ جا رہے ہیں، تو پھر یہ روک ٹوک اتنے مسائل یہ کیا؟
دیکھیں ہجرت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا
ٹھیک،
اور بہرحال اس کے بعد صحابہ کرام آتے رہے
جی،
ازواج مطہرات نہیں آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہیں، متعدد مرتبہ آئی ہیں، آنا ثابت ہے، بار بار حج کرنا اچھی بات ہے
جی.
لیکن گناہ جو ہے وہ اس کے لیے اللہ اور رسول نے تو فرمایا ہے ان الحلال بین ان الحرام بین، جو حلال ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے، جو حرام ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی حرمت اور تعظیم کے لیے میقات سے پہلے احرام کو ضروری قرار دیا گیا ہے، میقات سے پہلے احرام باندھنا ہوگا ضروری ہے،
اس کی محبت میں جا رہا ہے،
واجبات حج میں سے ہے. نہ یہ شرط پوری کی جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے. تو اتنے جو احکام ہیں ان احکام کو بھی تو سامنے رکھا جائے گا.
ٹھیک ہے، یعنی اس کی محبت میں جا رہے ہیں تو جیسے اس نے فرمایا ویسے ہی جانا ہوگا، اس کو فالو کرنا ہوگا جو شریعت کے احکام ہیں. ایک اور کال دیجیے،
بس یہ کال لے کے ہم جو ہے پھر کوئز کی طرف بڑھتے ہیں.
ٹھیک، جورآباد سے بات کر رہا ہوں. پاکستان سے گئے ہوئے حاجیوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھے کہ منا میں نماز قصر ادا کریں گے یا پوری نماز پڑھیں گے.
ٹھیک ہے جی، منا میں قصر یا پوری،
جی یہ بڑا ہی اہم سوال ہے اور ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی حاجی کس وقت پہنچتا ہے.
ٹھیک،
اگر وہ مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے مثال کے طور پر 27 ذی قعدہ کو، تو مینا جانے سے پہلے اس کو 15 دن قیام نہیں ملے گا.
ٹھیک،
اگر وہ پہنچا ہے 15 ذی قعدہ کو تو مینا جانے سے پہلے اسے 15 دن کیا 20-25 دن کا قیام مل جائے گا.
ٹھیک،
تو ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ مینا جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں جو قیام ہے وہ کتنے دن کا ہے. اگر مکہ مکرمہ میں آپ مقیم ہو گئے ہیں تو مینا میں بھی مقیم ہوں گے.
صحیح،
اگر مینا جانے سے پہلے جو مکہ مکرمہ میں آپ رہ رہے ہیں وہ آپ کا حالت اقامت نہیں ہے، آپ مسافر ہیں، تو مینا میں بھی آپ پوری نماز نہیں پڑھیں گے. اور پھر مینا سے جانے کے بعد جب مکہ آئیں گے پھر یہ دیکھا جائے گا، اگر آپ مسافر ہی ہیں
جی
تو پھر یہ دیکھا جائے گا کتنے دن کے لیے آئے ہیں.
آگے بڑھتے ہیں اور
واجبات
اگلے سیگمنٹ کی طرف، واجبات کی طرف آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
حج کا جو سفر پھر ہے میرے مولا نصیب ہو.
حج کے دوران جو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں وہ واجبات کے تعلق سے ہی ہوتی ہیں، تو واجبات ایک کے بعد دوسرا واجب کر کے ہم آپ کو رفتہ رفتہ بتا رہے ہیں. پچھلے سلسلوں میں 5 واجبات ہم نے شامل کیے تھے اور اللہ نے چاہا تو آج کے سلسلے میں بھی 5 واجبات شامل کر رہے ہیں. اور خصوصیت یہ ہے کہ وائس کے ذریعے ٹیکس کے ذریعے پیکج تیار کیا گیا ہے، اور نہ صرف اس واجب کی تشریح کی گئی ہے بلکہ اگر وہ واجب چھوٹ جاتا ہے تو کیا کیا احکام ہوں گے اس حوالے سے بھی اس پیکج میں بیان کیا جائے گا. جو بھی واجب چلے گا اس کا یہ تفصیل بھی بیان کی جائے گی. اب ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں 6ٹا واجب جس کا تعلق ہے وقوف عرفہ سے، کہ وقوف عرفہ کیا ہوتا ہے، وقوف عرفہ کس دن ہوتا ہے، وقوف عرفہ کے تعلق سے کیا کیا چیزیں واجب ہیں، اور اگر وقوف عرفہ کا واجب اپنے صحیح طور پر ادا نہ کیا جائے، یاد رکھیے وقوف عرفہ اگر چھوڑ دیا جائے پھر تو حج ہی نہیں ہوگا نا، حج کا تو فرض ہے وقوف عرفہ کرنا. لیکن اس وقوف عرفہ کے لیے ایک واجب یہ ہے کہ غروب تک ہو، یعنی ظہر سے جب آپ شروع کریں گے یا ظہر کے بعد سے شروع کریں گے تو غروب تک ہونا، غروب کا کچھ حصہ آ جائے یہ ہونا، یہ واجب ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس واجب کی کیا تفصیل ہے.
6ٹا واجب، وقوف عرفہ کے لیے غروب آفتاب تک ٹھہرنا. مختصر تشریح، 9 ذوالحجہ کو وقوف عرفہ کرنا حج کا فرض اعظم ہے. وقوف عرفہ کا وقت ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے. دن میں وقوف کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ غروب ہونے تک عرفات میں موجود رہے اور رات کا کم از کم ایک لمحہ عرفات میں پائے.
حج کا سفر پھر میرے مولا نصیب ہو.
وقوف عرفہ میں غروب تک نہ ٹھہرا تو کیا احکام ہوں گے؟ نمبر 1، جو غروب سے پہلے عرفات سے چلا گیا تو اس پر دم لازم ہوا اگرچہ اس کا جانا ازدحام کی وجہ سے ہو. نمبر 2، جس نے رات ہی میں وقوف کیا یعنی آیا ہی غروب کے بعد، اس پر بھی دن میں مخصوص حصے میں وقوف نہ کرنے کے سبب دم واجب ہو گیا، لیکن رات والے پر وقت کی کوئی حد نہیں، صرف حج کے احرام کے ساتھ عرفات آنے پر حج ہو جائے گا۔ نمبر 3، جو غروب سے قبل عرفات سے چلا گیا لیکن غروب سے پہلے ہی واپس عرفات آ گیا تو دم ساقط ہو جائے گا، لیکن غروب کے بعد آنے پر ساقط نہیں ہوگا۔
وقوف عرفہ کا واجب وقت، یہ آپ نے اس پیسج میں سماعت کیا۔ 7واں واجب جو کتابوں میں لکھا ہے وہ اس اعتبار سے لکھا گیا ہے تاکہ مزید احتیاط ہو جائے، ورنہ اس کی تفصیل 6ٹے واجب میں آ چکی ہے۔ 7واں واجب ہے وقوف عرفہ میں رات کے کچھ حصے کا آ جانا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے کیا تفصیل ہے۔
7واں واجب وقوف عرفہ میں رات کا کچھ حصہ آ جانا۔ مختصر تشریح، یہ در حقیقت 5ویں واجب ہی کی تفصیل ہے کہ جب غروب تک وقوف کرے گا تو لا محالہ رات کے حصے کو بھی پا ہی لے گا۔ لوگ اس پر غفلت نہ کریں، اس لیے بہار شریعت اور دیگر کتب میں اسے الگ سے بطور واجب کے بھی بیان کیا گیا ہے۔
آٹھواں واجب، عرفات کے بعد نکلتے ہیں مزدلفہ کے لیے اور مغرب کی نماز حاجی کو آج مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنی اور نہ ہی عرفات میں پڑھنی ہے نہ راستے میں پڑھنی ہے، بلکہ مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں جا کر پڑھنی ہے۔ اس واجب کے تعلق سے کیا تفصیل ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس پیکج میں۔
8واں واجب مغرب و عشاء مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں پڑھنا۔ مختصر تشریح، اسے جمع بین الصلاتین کہتے ہیں۔ آج کی نماز مغرب عرفات میں نہیں پڑھنی، نہ ہی مغرب کے وقت میں پڑھنی ہے، بلکہ عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ دونوں نمازوں کے درمیان سنن و نوافل نہ پڑھیں، مغرب کی سنتیں بھی عشاء کے بعد پڑھیں۔ مغرب و عشاء کے لیے ایک اذان اور ایک اقامت ہے۔ مغرب کے بعد سنتیں پڑھیں یا کوئی اور کام کیا تو عشاء کے لیے ایک اور اقامت کہی جائے، یہ نیت نہ کی جائے کہ مغرب قضا کر کے پڑھنی ہے، بلکہ یہ نیت ہوگی کہ مغرب عشاء سے ملا کر پڑھنی ہے۔
حج کا سفر جھیلے میرے مولا نصیب ہو۔
مزدلفہ میں مغرب و عشاء جمع کرنے کا طریقہ۔ نمبر 1، مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں پہلے مغرب کے فرض پڑھیں، پھر عشاء کے فرض دونوں نمازوں کے درمیان سنن و نوافل نہ پڑھیں۔ مغرب کی سنتیں بھی عشاء کے بعد یوں پڑھیں کہ پہلے مغرب کی سنتیں اور نوافل اوابین وغیرہ، اس کے بعد عشاء کی سنتیں نوافل اور پھر وتر و نوافل ادا کرے۔ نمبر 2، مغرب و عشاء کے لیے ایک اذان اور ایک اقامت ہے۔ مغرب کے بعد سنتیں ادا کر لیں یا کوئی اور کام کیا تو عشاء کے لیے ایک اور اقامت کہی جائے گی، البتہ اذان دوبارہ نہیں کہی جائے گی۔ مذکورہ دونوں نمازیں با جماعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، البتہ جماعت ممکن نہ ہو تو منفرد طور پر یعنی تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، واضح رہے کہ اقامت اس وقت کہی جاتی ہے جب جماعت قائم کرنا ہو، تنہا پڑھنے کے لیے اقامت نہیں کہی جاتی۔
حج کا سفر جھیلے میرے مولا نصیب ہو۔
جمع بین الصلاتین کے احکام پر عمل نہ کیا تو کیا صورتیں ہوں گی؟ نمبر 1، مزدلفہ میں جمع بین الصلاتین بلا عذر ترک کرنے کی صورت میں آدمی گناہگار ہوگا، مگر کفارہ لازم نہ ہوگا، کیونکہ یہ ان واجبات میں سے ہے جن کے ترک پر کفارہ لازم ہونے کا علماء نے استثناء کیا ہے۔ جو شخص کسی عذر کی بنا پر یا بغیر عذر کے رات عرفات ہی میں گزارتا ہے یا براہ راست منا یا مکہ مکرمہ وغیرہ چلا جاتا ہے، تو ایسا شخص مغرب و عشاء کو ملا کر نہیں پڑھے گا، بلکہ مغرب اور عشاء اپنے اپنے وقت میں پڑھے گا، البتہ عذر صحیح پائے جانے کے سبب گناہگار نہ ہوگا، اور بلا عذر ایسا کیا تو گناہگار ہوگا۔ نمبر دو، مزدلفہ میں رات کا اکثر حصہ گزارنا سنت مؤکدہ ہے، لہذا اگر کسی شخص نے بغیر کسی شرعی عذر کے رات عرفات یا راستے میں گزاری، مثلا مزدلفہ سے باہر ہی وقوف کر لیا یا براہ راست منا یا مکہ مکرمہ چلا گیا، تو ایسا شخص اساءت یعنی برے کام کا مرتکب ہوا۔ نمبر تین، اگر مغرب کے وقت ہی میں مزدلفہ پہنچ گیا تو ابھی اس کو مغرب پڑھنا جائز نہیں، بلکہ عشاء کے وقت تک اسے انتظار کرنا ہوگا۔
مزدلفہ پہنچے ہیں، مزدلفہ پہنچ کے دو کام کرنا واجب ہے، ایک تو یہ کہ مزدلفہ پہنچ کر نمازوں کو ملانا واجب ہے، یعنی مغرب اور عشاء کی نماز یہ ملانا واجب ہے، اور مزدلفہ میں جو رات گزارنا ہے وہ سنت موقعہ ہے، یعنی رات کا اکثر حصہ مزدلفہ میں گزرے سنت موقعہ ہے۔ یعنی مزدلفہ میں تین کام کرنے ہوتے ہیں، ایک مغرب عشاء کو ملانا یہ واجب، رات وہیں گزارنا سنت موقعہ۔ جو تیسرا حصہ ہے اس کے بارے میں بڑی غفلت ہے، وہ ہے مزدلفہ کا وقوف جو کہ واجب ہے اور بڑا ہی اہم واجب ہے، اور اس میں بالکل دعا اور گریہ زاری کا محل ہے وہ تو، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ وقت شروع ہونے سے پہلے چلے جاتے ہیں، مزدلفہ کا وقوف ہی نہیں کرتے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے ایک روایت میرے پیش نظر ہے، جی، اور بڑی پیاری روایت ہے
مزدلفہ کے سینریو میں،
حج کے جو اسرار ہیں،
جی جی،
حج کے جو فضائل اور اسرار اس کے تعلق سے یہ واجب ہے، یعنی بیہقی وغیرہ میں روایت ہے کہ کسی نے حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آخر جو وقوف عرفہ ہے وہ حرم سے باہر کیوں ہوتا ہے، جو عرفہ کا میدان ہے وہ حرم سے باہر ہے؟ فرمایا کعبۃ اللہ کعبہ بیت اللہ ہے، اور حرم جو ہے حدود حرم کعبے میں داخلے کا دروازہ ہے، تو جب لوگ اس دروازے پر کھڑے ہو کر تجرّو کریں گے تو یہ ان کے لیے مقام مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اس دروازے پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں تجرّو کریں، گریہ کریں، یعنی میدان عرفات کا وقوف کرنا۔ کہ جب انہیں یعنی پوچھا گیا یا امیر المومنین مزدلفہ آنے کا کیا سبب ہے، فرمایا جب انہیں آنے کی اجازت ملی تو اب دوسری ڈیوری پر روئے گئے، یعنی اگلی سیڑھی انہوں نے چڑھی، حرم میں داخل ہوئے، یہاں آ کر گریہ کیا، پھر جب تجرّو زیادہ ہوا تو حکم ہوا کہ منا میں قربانی کریں، پھر جب میل کچر اتار چکے، قربانیاں کر چکے، گناہوں سے پاک ہو چکے، تو اب باطہارت انہیں زیارت یعنی طواف زیارت کی اجازت ملی، اب جا کر انہوں نے طواف زیارت کیا۔ عرض کی گئی ایام تشریق میں روزے کیوں حرام ہیں؟ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ عز و جل کے مہمان ہیں، اور مہمان کو بغیر اجازت میزبان روزہ رکھنا جائز نہیں۔ عرض کی گئی یا امیر المومنین غلاف کعبہ سے لپٹنا کیسا ہے؟ فرمایا اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے دوسرے کا گناہ کیا، دوسرے کا قصور کیا، اور اس کے بعد وہ اس کے کپڑوں سے لپٹ جاتا ہے اور گریہ کرتا ہے تاکہ یہ اسے بخش دے، تو کعبے سے لپٹنا ایسا ہی ہے۔
سبحان اللہ۔
تو وقوف مزدلفہ جو ہے ایک اہم موڑ ہے، اور روایتوں میں آیا کہ عرفات کا جو وقوف ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی تمام حقوق اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ گناہ حق اللہ کے تعلق سے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، چپک کیے ہوں، ظاہرن کیے ہوں، باطن کیے ہوں، اللہ تبارک و تعالی تمام قسم کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا آج ہی اس کی ماں نے جنا ہو۔ اب حقوق العباد کا کیا ہوگا؟ جب بندہ مزدلفہ میں آتا ہے، رات گزارتا ہے، فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو مزدلفہ کا جو وقت ہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور سورج نکلنے تک یہ وقت رہتا ہے۔ جب بندہ اس مقام پر آ کر دعا کرتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، تو اب ایک وعدہ لے لیا گیا کہ اللہ تعالی صاحب حق کے دل میں رحم ڈال دے گا کہ وہ اسے معاف کر دے۔
سبحان اللہ،
کتنا بڑا انعام ہے،
جو حقدار ہوگا وہ اسے معاف کر دے،
معاف کر دے۔
کیا بات!
وقوف مزدلفہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب، نواں واجب وقوف مزدلفہ۔ آئیے دیکھتے ہیں اس واجب کے تعلق سے کیا احکام ہیں، اور اگر یہ واجب رہ جاتا ہے تو پھر کیا صورتیں بنیں گی اس مختصر پیکج میں۔
نواں واجب مزدلفہ کا وقوف، مختصر تشریح۔ عرفات کا وقوف کرتے ہوئے غروب کے بعد مزدلفہ کے لیے نکلتے ہیں، اور رات مزدلفہ میں گزارنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن جو خاص وقوف کا وقت ہے اس میں کم از کم ایک لمحے کے لیے مزدلفہ میں ہونا واجب ہے، اور مزدلفہ کے وقوف کا وقت دسویں کی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ہے۔
حج کا سفر جھیلے میرے مولا نصیب ہو۔
وقوف مزدلفہ ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ نمبر ایک، دسویں کی صبح مزدلفہ میں ایک لمحہ بھی بلا عذر وقوف نہ کیا تو دم واجب ہوگا۔ نمبر دو، معتبر آزار پر مزدلفہ کے وقوف کو ترک کیا تو دم لازم نہ ہوگا۔ نمبر تین، اگر کسی کا مقررہ وقت میں صرف مزدلفہ سے گزرنا پایا گیا تب بھی وقوف کہلائے گا۔ نمبر چار، اگر کوئی نماز فجر پڑھنے سے پہلے مگر فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد مزدلفہ سے چلا گیا، برا کیا لیکن دم نہیں۔
آج پانچ واجبات بیان کرنے تھے، چار واجبات بیان ہو چکے ہیں، آخری واجب جو آج سلسلے میں شامل ہونا ہے اس کا تعلق ہے رمی سے متعلق۔ پہلے دن کی رمی، دسواں واجب، پہلے دن کی رمی کرنا۔ پہلے دن کی رمی دوسرے ایام سے مختلف ہے، دیگر ایام میں تینوں جمروں کو رمی ہوتی ہے، اور پہلے دن صرف ایک جمرے کو رمی کی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلے دن کی رمی کے تعلق سے کیا احکام ہیں اس مختصر پیکج میں۔
دسواں واجب، دسویں کو صرف بڑے جمرے کو اور گیارہ بارہ کو تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا یعنی رمی کرنا۔ مختصر تشریح، پہلے دن کی رمی کا وقت دسویں تاریخ کی فجر کا وقت شروع ہونے سے گیارہویں کی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے۔ یہ پورا وقت مختلف حکم کے اعتبار سے چار اقسام پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک، فجر کا وقت شروع ہونے سے سورج نکلنے تک مکرو وقت۔ نمبر دو، سورج طلوع ہونے سے زوال کا وقت شروع ہونے تک مسنون وقت۔ نمبر تین، دوپہر زوال کا وقت شروع ہو جانے سے غروب تک مباح وقت۔ نمبر چار، سورج غروب ہونے سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک مکرو وقت۔
حج کا سفر جھیلے میرے مولا نصیب ہو۔
رمی کرنا ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ نمبر ایک، ہر جمرے کو سات سے کم کنکریاں مارنا جائز نہیں۔ پہلے دن اگر صرف تین ماریں تو دم لازم ہوگا، اگر کم از کم چار ماری تو باقی ہر کنکری کے بدلے صدقہ فطر دے گا۔ نمبر دو، دوسرے یا بقیہ دن اگر متفرق طور پر تمام جمرات کو کم از کم 10 کنکریاں ماری تو بھی دم لازم ہوا۔ نمبر تین، اگر تمام ہی ایام کی رمی چھوڑ دی تب بھی ایک ہی دم لازم ہوگا۔ نمبر چار، دوسرے دن اگر 11 کنکریاں ماری اور 10 چھوڑ دیں تو ہر کنکری کے بدلے ایک صدقہ فطر ہے۔ اگر اس موقع پر صدقوں کی قیمت دم کے برابر ہو جائے تو دم سے کچھ کم کر دے۔ نمبر پانچ، اگر کسی دن کی رمی کرنا رہ گیا ہو تو رات میں بھی وقت ہے، لیکن رات میں بلا عذر شرعی مکروہ تنزیہی ہے، البتہ دم نہ ہوگا۔ نمبر چھ، واضح رہے کہ ہر دن کی رمی الگ الگ واجب ہے اور ہر جمرے کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا بھی واجب ہے۔ عقل کنکریاں مارنے پر دم لازم ہوگا، پہلے دن 7 کے بجائے صرف 3 کنکریاں مارنا عقل ہے، اور دوسرے اور بقیہ دیگر ایام میں 21 کے بجائے صرف 10 مارنا عقل ہے۔ نمبر 7، اگر کسی دن کی رمی بالکل ہی نہ کی تو جب تک ایام رمی باقی ہیں رمی کی قضا کرے گا، 13 تاریخ کو غروب سے پہلے تک رمی کے آخری دن کا وقت ہے، قضا کے ساتھ ساتھ دم بھی واجب ہوگا۔
ابھی بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، آپ کی کالز لیتے ہیں۔ جی،
میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کنعین میں جو مردوں کے باتھ روم ہیں وہ حدود حرم کے اندر ہیں، کوئی شخص مسجد کنعین میں نماز ادا کر کر اپنے واش روم میں جاتا ہے کوئی مرد، تو کیا اس پر عمرہ واجب ہو جائے گا، عمرہ کرنا اس پر لازم ہو جائے گا؟
یعنی یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسجد عائشہ میں جو تنیم میں واقع ہے کچھ واش روم حدود حرم میں ہے، تو اگر کوئی شخص حرم سے باہر جائے، مثال کے طور پر مسجد عائشہ چلا گیا،
ٹھیک
ہے، یا جیرانہ چلا گیا، یا حدیبیہ چلا گیا، یا جدہ چلا گیا، یہ سب میقات کے اندر ہیں،
ٹھیک ہے،
تو مکہ مکرمہ آتے ہوئے احرام اس وقت ضروری ہوگا کہ جب اس کی نیت ہو عمرہ کرنے کی۔
ٹھیک،
عمرہ کرنے کی نیت نہیں ہے اور وہ مطلب کہ ہل سے حرم میں آ رہا ہے
جی،
تو عمرہ کرنا واجب نہیں ہوتا۔ جو صورت انہوں نے بیان کی ہے یہاں بھی عمرہ کرنا ضروری نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔
محمد افضل اتاری شورکڑ پنجاب سے کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں، احرام کی حالت میں چشمہ لگا سکتا ہے یا نہیں؟ دوسرا، احرام کی چادر سر پر اوڑھ کر اگر نماز پڑھ لی تو رفیق الحرمین میں اس کا کفارہ ہے، تو اب کفارہ اس حرم ہی میں ادا کرنا ہوگا یا واپسی میں آ کر پنجاب میں پتہ چلا تو ادھر بھی اس کا کفارہ ادا کر سکتا ہے؟ برائے مدینہ اس کی وہ ذہن میں فرما دی۔
سب پہلے تو یہ بتا دیں، کفارہ ہے کہ کفارہ ہے؟
کفارہ لفظ ہے۔ حالت احرام میں چشمہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟
جی،
تو کمزور نظر والے کہاں جائیں گے؟
تو لگا سکتے ہیں،
تو جنہیں نظر ہی نہیں آتا چشمے کے بغیر وہ کہاں جائیں گے؟ تو چشمہ لگانے سے منع نہیں کیا گیا، اور نہ ہی چشمہ لگانا لباس کا حصہ کہلاتا ہے۔
ٹھیک،
اصل میں سلی اور بغیر سلی چیزوں کا تعلق لباس سے ہے۔
ٹھیک،
اب جیسے کمبل ہے،
جی،
کسی نے کمبل اوڑا،
جی،
یا سردی ہے،
جی،
شال اوڑی،
ٹھیک ہے،
تو اس کی اجازت ہے؟ سوتے ہوئے کمبل جو ہے نا وہ لیا جا سکتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ چہرہ نہیں چھپائیں گے اور سر نہیں چھپائیں گے، وہ ایک جدا
تقاضے اس کے اوپر
کی چیزیں ہیں، لیکن جو لباس نہیں ہے اس کا استعمال منع نہیں ہے۔
تو گھڑی کی بھی اجازت؟
گھڑی ہے، چشمہ ہے، پین رکھنا ہے،
ٹھیک
ہے، تو خیر وہ جیب تو نہیں ہوگی اس کے اندر، اگر وہ بیلٹ میں رکھتا ہے بیلٹ میں رکھ لیں گے، تو چشمہ بہرحال احرام میں لگایا جا سکتا ہے۔
ٹھیک
ہے، ان کا سوال تھا،
جی،
کسی نے جو ہے وہ غلطی سے سر چھپا کر نماز پڑھ لی،
جی،
تو ظاہر بات ہے جب اس نے سر چھپایا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ 12 گھنٹے تک وہ چھپایا ہوا ہے،
ٹھیک،
تو اگر کم وقت کے لیے چھپایا ہے تو ایسی صورت میں صدقہ نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ جو کفارے ہیں یعنی جو جنایات ہیں واجبات کے ترک کی وجہ سے یا احرام کے ممنوعات کی وجہ سے، تو وہ دو تین قسم کے ہیں. ایک وہ جس کو دم کہتے ہیں, جانور ذبح کرنا ہوتا ہے, دم کے متبادل بھی ہیں یعنی روزے وغیرہ بھی ہیں. تو جانور ذبح صرف حرم میں ہی ہوگا. اگر وہ صدقہ ہے تو صدقہ جو ہے وہ حرم میں نکالنا افضل ہے, بہتر ہے, لیکن وہ کہیں اور بھی نکالا جا سکتا ہے. اگر یہ پنجاب میں نکالنا چاہتے ہیں تو پنجاب میں بھی نکال سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, جس شہر میں جس ملک میں چاہیں نکال سکتے ہیں. مطلب ایک ٹیکسٹ پیغام آیا ہے کہ عرفات کے قریب قریب لوگ وقوف کر لیتے ہیں, عرفات کی حدود کے قریب میں لوگ وقوف کر لیتے ہیں, تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ان کا وقوف ہو جائے گا, نہیں ہوگا, کیا ہوگا؟
دیکھیں عرفات ایک میدان ہے,
ٹھیک ہے,
مزدلفہ بھی ایک میدان ہے.
صحیح.
اب مزدلفہ کا وقوف واجب ہے اور حج کا جو وقوف ہے وہ فرض ہے.
ٹھیک ہے,
حج کا وقوف فرض ہے اور اس فرض کے اندر پھر مزید حصے ہیں کہ جی دن میں وقوف کرے اور غروب کا حصہ آ جائے,
جو بھی
ہے تفصیل ہے.
ٹھیک ہے,
تو اب معاملہ کیا ہے کہ نماز جب پڑھتے ہیں نا
جی,
تو بچپن سے ہی دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے لوگ جا رہے ہیں تو مسجد چلے گئے, لوگ سجدہ کر رہے ہیں سجدہ کر لیا, رکو کر رہے ہیں رکو کر لیا. جب بچہ آتا ہے مسجد میں تو ظاہر بات ہے سب چیزوں سے نہیں آتی, وہ بات چیزیں دیکھ ہم دیکھ کر رہا ہوتا ہے, دوسروں کا دیکھا اور کر لیا, آہستہ آہستہ سیکھنا شروع کیا. اور نماز غیر مانوس چیز نہیں ہے,
ٹھیک,
جب سے آنکھ کھولی ہے ہوش سنبھالا ہے نماز کا پتہ ہوتا ہے. حج ایسا معاملہ نہیں ہے. حج جو ہے وہ زندگی میں لوگ زیادہ تر لوگ ایک ہی دفعہ کرتے ہیں, اور پھر حج کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ کم ہوتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ حج میں دیکھم دیکھ ہو رہی ہوتی ہے,
دوسرے کو دیکھ کے ہم چل رہے ہیں پیچھے پیچھے.
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بس ہاں کیا کرنا ہے, بھی کیا کرنا ہے, یہاں بیٹھے ہیں, یوں کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے, تو یہ چل رہا ہوتا ہے. تو اب کچھ لوگ واقعتاً ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی طرح مرتے پڑتے مشقت اختیار کرتے, بھائی مکہ مکرمہ پہنچنا پھر عرفات پہنچنا آسان تو نہیں ہے, وہ آ گئے لیکن جناب بیٹھے ہیں عرفات سے باہر. اب جو میدان عرفات آیا ہی نہیں, یعنی ظہر کا وقت شروع ہوا ہے, اس وقت سے لے کے اگلے دن کے فجر تک ایک لمحے بھی میدان عرفات میں نہیں آیا, وہ تو حاجی ہوگا ہی نہیں,
اللہ
کا تو فرض ادا ہی نہیں ہوگا.
رکن اعظم ہے یہ,
رکن اعظم ہے یہ, تو عرفات کے باہر بیٹھ جانا ان کی عبادت کو ضائع کر دے گا.
اللہ,
تو اس کے بارے میں کوتاہی ہے, بہت بڑی کوتاہی ہے. اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جناب کسی مذہب میں اجازت ہے, مطلب کہ شوافے کرتے ہوں یا نابلہ کرتے ہوں یا مالکیہ کرتے
کسی امام کا قول ہو,
کسی مذہب میں رعایت نہیں ہے. حج ہوتا ہی عرفات میں ہے.
اللہ,
تو یہ لوگ جہالت کی بنیاد پر اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک تعداد ہوتی ہے,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ٹھاک تعداد ہوتی ہے, اور یہ تعداد زیادہ تر لوگوں کی ہوتی ہے جو بغیر کسی سسٹم کے آئے ہوتے ہیں. جو سسٹم سے جاتے ہیں نا ان کے خیمے نومینیٹ ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں اپنے خیموں میں بیٹھتے ہیں, اور جو چوری چھپے حج کرنے والے ہوتے ہیں وہ آ گئے, اب یہاں تو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے, تقریباً محال ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. تو بس اب مناسب جہاں جہاں ادا ہوتے ہیں یہ لوگ وہاں پہنچ گئے, اب ان کے پاس خیمہ نہیں ہے, تو جہاں دل نے چاہا وہاں یہ بیٹھ گئے. تو لازمی ہے کہ عرفات جہاں ہے وہاں بیٹھا جائے,
اس کی حدود کا خیال رکھنا,
اس کی حدود کے تعین کیا گیا ہے کہ جناب یہ عرفات ہے, یہاں تو شروع ہو رہا ہے, بدایا نہایا کے بورڈ لگے ہوتے ہیں, یعنی اینڈ اور سٹارٹ کے بورڈ لگے ہوتے ہیں. اچھا, مزدلفہ میں بھی یہ ہوتا ہے. اب مزدلفہ میں کیا ہوتا ہے کہ صبح کا وقوف کرنا ہے
جی,
تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہی مینا روانہ ہو رہے ہوتے ہیں, بلا مبالغہ ہزاروں لوگ رات سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اگر آپ 10 بجے دیکھیں گے, 11 بجے دیکھیں گے, 12 بجے دیکھیں گے, روڈ بھر کے چل رہا ہوگا, جا رہے ہیں لوگ مینا. اب بندہ سوچتا ہے کہ کیوں جا رہے ہیں, ابھی تو وقوف رہتا ہے جو واجب ہے, وہ کیوں نہیں ادا کر رہے, بس جا رہے ہیں جناب. اب وہ جا رہے ہوں بھلے. اب حج کے اندر ایک بڑی اہم چیز ہے
جی,
ہم اپنا سلسلہ چلا رہے تھے, مینا تک ہم پہنچے تھے
جی.
اب مینا سے جب عرفات کا قصد ہونا
جی,
اب ہر چیز کو بھول جائیں, کون کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, اس کو بھی بھول جائیں, توجہ اللہ فقط.
ٹھیک,
عرفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام ہمیں بتایا ہے، اس مقام پر آ کر دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ کرنا ہے، تضرع کرنا ہے. تو اب جو سفر ہے، اس سفر کا سٹارٹ یہ ہو کہ توجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، دل بھی وہی متوجہ ہو. یہاں وہاں لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، یہ شکایتیں، یہ جناب گلہ شکوا، کچھ بھی نہیں. آج سب چیزوں کو بھول جانے کا دن ہے. یہ دن یہ باتیں کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت وقت ہے. کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ حج کرنے نہیں گئے، کسی پہ احسان کرنے گئے، یہ سہولت نہیں ملی، یہ نہیں ہوا، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، پورا سفر ان کا اس میں گزر جاتا ہے
تنقیدیں کرتے کرتے.
وہاں تو بندہ جو نا جھک کر جائے، مانگنے جائے، صبر کرے. سفر میں تکالیف تو آتی ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سفر حج میں تھے اور آپ کا اونٹ گم ہو گیا.
جی،
جس پر آپ کا زیادہ راہ تھا، سامان تھا، گم ہو گیا. آپ بندہ کیا کرے گا؟ ایسی کیفیت حاجیوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو ایسی کیفیت میں صبر کرے آدمی. جو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی بھی طرح کی پہنچ رہی ہے، گاڑی لیٹ ہو رہی ہے، آپ وقت پر نہیں پہنچ پا رہے، آپ کو سونے کو نہیں مل رہا، شور ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو آؤ فگا اور شور کرنے سے وہ نئی بات بنے گی. وہ ایک شعر ہے نا، یہ تو وہ آؤ فگا ہے
جی،
جس کو شکوہ اور شکایت کہتے ہیں. اور اگر وہ آؤ فگا ہو جو جائز ہے، تو مقدس بارگاہ میں تو وہ بھی نہیں ہوتی. وہ ہے نا
خوف ہے
مدینہ منورہ کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو حیات ہیں، تو ان کی بارگاہ میں حاضری بڑی مشکل ہوتی ہے. کہ ادب کے سارے تقاضے بھی مد نظر رکھنے ہیں، اور اپنی جو کیفیت ہے اس وہ بھی سنبھالنی ہے. جب ان کی ان کے دربار میں ایک عاشق پہنچتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ بس مٹ جاؤں آج اس بارگاہ پر، قربان ہو جاؤں، اور آج جو دکھ ہیں وہ آپ کو سنا دوں. اور جب بندہ دکھوں کی طرف آتا ہے، تو لازمی طور پر اسے اس کے آنسو بھی آئیں گے، آہو فگا کی کیفیت بھی ہوتی ہے، بہت کچھ سینہ چاک کرنے کا دل چاہتا ہے. لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ کا. یہ نالا و افقا کرنا، آہو بکا کرنا ہمیں بھی آتا ہے، لیکن خوف یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے جو کتے ہیں کہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو جائیں، کہیں شور میں وہ جو ہے خوف زدہ نہ ہو جائیں. ورنہ کہ یاد نہیں نالا و افقا ہم کو، یہ تو کرنا چاہتے ہیں ہم. بس ظاہر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہاں، تو وہ پوری کیفیت اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک اور کلام میں بیان کی ہے کہ ظاہرو، وہ کیا شعر ہے، ظاہرو پاس ادب رکھو. اس پوری کیفیت اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں بیان کی ہے کہ بس ایک دل چاہتا ہے قربان ہو جاؤں، دوسری طرف جو ہے ادب ہے، ادب کا تقاضا ہے، قربان ہونے کی کیفیت ہے، سینہ چاک کرنے کی کیفیت ہے، عشق و مستی کا عالم بھی ہے، خود کو سنبھالنا بھی ہے، ادب کے تقاضے پورے کرنے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی بارگاہ میں جب حاضر ہوں، تو پھر تو ادب کے تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو آپ جب بیت اللہ شریف پہنچے ہیں، مسجد حرام شریف پہنچے ہیں، قدم قدم پر دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں، تو وہاں جا کر بجائے اس کے کہ شکوہ اور شکایت ہو، بجائے اس کے کہ آپ دنیا میں جو ہے کھو کے رہ جائیں، غفلت میں آپ کا سفر گزر جائے، اس کے بجائے سعادت مندی کی طرف متوجہ ہوں اور کنٹرول کیجئے. وہاں جا کر اپنے آپ کو بہت کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور قدم قدم پر جو ہے صبر کرنا ہوتا ہے. جو اس سفر میں خاموش رہتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. اور خاموش بھی ایسا ہو کہ ٹھنڈا خاموش ہو, یہ نہ ہو کہ بس اندر سے غصہ بھرا ہو اور یہ پھٹا اور وہ پھٹا. بالکل وہاں عالم یہ ہے میرز بھائی
جی,
آپ گئے دکان پہ کچھ سامان لینے
جی,
وہ ایسا جواب ہو سکتا ہے دے آپ کو, آپ کی طبیعت خوش ہو جائے. ریاض اللہ نے جاؤ جاؤ یہاں سے, جاؤ جاؤ چلو یہاں سے, رش کر رہے ہو, بالکل ایسا جواب دے دیں گے.
آپ کے وہ حواس جو وہ دارو تبق روشن ہو جائے,
وجوہات ہوتی ہیں. اب بندہ سوچتا ہے میں نے اس کو کہا کیا ہے, بلا وجہ یہ مجھ سے لڑنے کو تیار ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ کیفیت ہمارا امتحان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سامنے والے کو سمجھے, بےچارا لیبر ہے, لیبر ہے, سیزن ہے. مطلب جس طرح ہوتا ہے نا سیزن, عید آتی ہے تو
رش ہوتا ہے,
مطلب کہ دن اور رات دکانیں کھلی ہوئی ہیں, وہ 18-18 گھنٹے کام کر رہا ہے اور چڑچڑاپن اس کے اندر آنا ایک فطرتی سی بات ہے. تو آپ اس سے لڑ کے کیا کر لو گے, اپنا ذوق خراب کرو گے. وہاں طرح طرح کی جو اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں, تو ایسے میں یا تو آپ ٹھیک ہے لڑ لو,
ٹھیک ہے
غلط کام ہی کریں گے اس کے اندر, ہو سکتا ہے برے الفاظ نکل جائیں, ایسے کلمات نکل جائیں. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اپنا ذوق خراب ہو جاتا ہے, دو دن تک بندہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. صبر جو ہے وہ بالکل حفاظت کا راستہ ہے, بندہ قالو سلامہ پر عمل کرے, جو جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے اسے کرنے دے اور آرام سے نکل آئے, کسی کی حرکت کی طرف متوجہ نہ ہو. اگر کوئی ہے قریبی اور اسے سمجھا سکتا ہے تو سمجھا دے, ورنہ اپنی عبادات کو فوکس رکھے,
اپنے پر فوکس رکھے اور یہ دیکھے کہ یہ سعادت کم ہے کہ میں میرا وجود اور میں یہاں پہ حاضر ہوں, یہی سعادت.
چند ایام کے لیے تو حاضری ہے,
تھوڑے دن کی حاضری ہے, پھر نصیب ہو گئی جنت المعالی یا جنت البقی تو ٹھیک, ورنہ جو ہے نا وہ پھر واپس بتا.
حیرت خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو, حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو, لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.
اب اگلے گلدستے کی طرف بڑھیں گے, اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے, اور نام بھی پیارا ہے اس کا, اور اس میں جو ہمارا کانٹینٹ ہے, جو حدیث بیان ہو رہی ہے وہ بھی بہت پیاری ہے, دل کے کانوں سے سننے والی ہے. ویسے جو وقت ہو رہا ہے, جو بھی کیفیات ہیں, لیکن اللہ نے چاہا اگر طبیعت کو منائیں گے تو اس طرف آئے گی اور پھر اس کا لطف بھی آپ خود محسوس کریں گے. بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف, مدنی گلدستے کی طرف, جو مفتی صاحب یہاں پہ بیان کریں گے انشاءاللہ, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حج.
لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
حدیث جابر, یہ حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی کیفیت کو بڑے ہی تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے. بہت بڑے فقیہ ہیں امام ابن حمام صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے جب ہدایہ کی شرح لکھنا شروع کی کتاب الحج, تو فرمایا کہ سب سے پہلے میں برکت کے لیے اس حدیث کو نقل کرتا ہوں. حالانکہ ان کا مزاج نہیں ایسا, بلکہ تو دلائل نقل کیا کرتے ہیں اور وہ دلائل اپنے جگہ پر نقل کیا کرتے ہیں, لیکن بالکل سٹارٹ میں فرمایا کہ برکت کے لیے سب سے پہلے اس حدیث جابر کو نقل کرتا ہوں. تو چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے پر مشتمل تھی اور اس حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے, تو پتہ ہی چلا کہ اسے ذکر کرنا, اس کا سننا اور اسے بیان کرنا یقینی طور پر برکت کا ایک باعث ہے. اور ویسے بھی ہم جب حج کا تذکرہ سن رہے ہیں تو حج کا تذکرہ سنتے ہوئے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس موقع پر کیا فرمایا، اسے ضرور سنا جائے۔ ہم چلتے ہیں حدیث پاک کے الفاظ کی طرف۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ پہنچے تو بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کے بعد صفا کی جانب بڑھے۔ الفاظ یہ ہیں: ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ۔ کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام صفا کی طرف بڑھے ہیں اور جب صفا کے قریب پہنچے تو یہ آیت مبارکہ پڑھی، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ پہاڑیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ به، میں سعی کی ابتدا اس سے کرتا ہوں کہ اس آیت میں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا اور پہلے تذکرہ کیا صفا کا۔ فبدأ بالصفا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا سے سعی شروع کرنا چاہی۔ فرقی علیہ، صفا کی پہاڑی پر چڑھے، اتنا چڑھے حتی رأى البیت، یہاں تک کہ خانہ کعبہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ آج سے 2-3 سال پہلے اگر کوئی صفا پر چڑھتا تھا تو اسے خانہ کعبہ نظر نہیں آتا تھا، اس لیے کہ خانہ کعبہ کے آگے دیواریں وغیرہ ہیں، صفا کی تھیں تو اس کی وجہ سے نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن اب جو تعمیر ہوئی ہے تو وہ تعمیر بڑی اچھے انداز کی ہوئی ہے، اس میں جگہ جگہ سے بیت اللہ کا نظارہ ہوتا ہے اور خانہ کعبہ کا جو نظارہ ہے بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو صفا پر بھی جب چڑھتے ہیں تو بعض منزلوں میں خانہ کعبہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اتنا چڑھے کہ خانہ کعبہ نظر آیا، اور فاستقبل القبلۃ، قبلے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ کیا۔ فوحد اللہ وکبرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر وغیرہ ادا فرمائی، کلمہ پڑھا۔ قال، اور یوں پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ۔ یہ تو کلمہ شریف تھا، اس کا ترجمہ کرنے کی حاجت نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ خدا، انجز وعدہ، اپنا وعدہ اس نے پورا کیا، نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد فرمائی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور خود ہی شکست دے دی گروہ کو، احزاب والوں کو۔ محدثین نے لکھا کہ اس سے اشارہ ہے غزوہ خندق کے موقع پر جو کفار کا لشکر آیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا معاملہ کیا کہ وہ خود ہی شکست خوردہ ہو کر واپس پلٹ گیا، کسی بڑی جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ثم دعا بین ذلک، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہاں جو ہے وہ دعا مانگی، مثل ھذا ثلاث مرات، یعنی 3 مرتبہ الفاظ دہرائے۔ ثم نزل الی المروۃ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مروہ کی جانب بڑھے، حتی اذن ثبت قدماہ فی بطن الوادی۔ اب موجودہ کیفیت اور اس وقت کی کیفیت میں فرق ہے، پہاڑی کی جو کیفیت تھی اس وقت وہ واقعتاً پہاڑی تھی، اب تقریباً فرش ہے، پہاڑی نہیں ہے، صرف صفا کے کونے پر، مروہ کے کونے پر ایک چھوٹی سی چٹان رکھی ہوئی ہے، جس طرح کہ ہماری یہ تصویر نظر آ رہی ہے، تو آگے پورا ایک فرش ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت صحیح کر رہے تھے تو کیفیت مختلف تھی، اور اس کیفیت کا تذکرہ راوی نے ان الفاظوں میں بھی کیا ہوا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اترے ہیں تو پلین حصہ آ گیا ہے، وادی کہتے ہیں، مطلب ایک میدانی حصے کو۔ تو جب آپ کے قدم اس وادی میں آئے ہیں تو آپ نے صحیح شروع کی، حتی اذا صعدتا مشا، جب وادی میں آئے ہیں تو آپ نے وہاں دوڑنا شروع کیا، حتی اذا صعدتا مشا، اور جب چڑھائی آ گئی تو آپ نے چلنا شروع کر دیا۔ تو پتہ ہی چلا کہ پہلے جو میلین اخدرین ہیں اس کے بعد چڑھائی ہوا کرتی تھی، اب ایسا نہیں ہے، اب پورا ہی حصہ پلین ہے، اور جس جگہ دوڑنا ہے اس جگہ کو سبز لائٹیں لگا کر نمایاں کر دیا گیا ہے کہ یہ دوڑنے کی جگہ ہے. حتیٰ اتل مروا تھا, مروا پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے, ففعل علی المروۃ کما فعل علی الصفا, تو جس طریقے سے آپ نے صفا پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اذکار اور دعائیں پڑھیں, مروا پر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی کیا. حتی اذا کان آخر طواف علی المروۃ, جب طواف آخری تھا اور وہ مروا پہ ختم ہوا, فقال, تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یعنی طواف ختم ہو گیا ہے, اب آپ صحابہ کرام علیہ مردوان سے مخاطب ہیں, لو ان استقبلت من امری مستدبرت لم اسکل ہدیہ, کہ اگر مجھے پہلے اندازہ ہوتا تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا, وجعلتها عمرۃ, بلکہ اپنے اس حج کو عمرہ ہی کر لیتا, یعنی اپنے اس احرام کو عمرہ ہی کر لیتا, یعنی پہلے عمرہ ادا کرتے آپ احرام کھول دیتے اور پھر آپ حج ادا فرماتے. تو یہ خیال اس لیے واقع ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر یہ خیال گزرا کہ یہ نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران کیا ہے تو حج قران ہی حج ہوتا ہے اور کوئی طریقے ہی نہیں ہے. تو اس کی نفی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات کا اظہار فرمایا, جس کے ذریعے یہ خبر دی کہ حج کا یہ طریقہ واحد طریقہ نہیں ہے, دوسرا طریقہ بھی ممکن ہے کہ پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے اور پھر جو ہے وہ دوبارہ حج کا احرام باندھا جائے. اور قران والا ظاہر بات ایسا نہیں کر سکتا, اگر کوئی تمتو کر رہا ہے اور جانور ساتھ لایا وہ بھی احرام نہیں کھول سکتا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, فمن کان منکم لیس معہ ہدی, جو جانور نہیں لے کر آیا, فل یحل, تو وہ حلال ہو جائے, احرام ختم کر دے. یعنی جو عمرہ کر رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے رفقا, ان کا طواف بھی ادا ہو گیا ہے, صحیح بھی ادا ہو گئی ہے, اب اگلا موقع تھا حلق کرنے کا یا تقصیر کرنے کا, تو انہیں حلال ہونے کا کہا جا رہا ہے اور حلال ہونے کا یہی راستہ تھا کہ حلق کروائیں یا تقصیر کروائیں. ولیجعلھا عمرۃ, اور اپنے اس احرام کو عمرے کا احرام بنا لیں. اب یہاں محدثین نے ایک گفتگو کی ہے, وہ گفتگو یہ کی ہے کہ بعض وہ لوگ تھے کہ جو جانور تو لے کر نہیں آئے تھے لیکن انہوں نے حج کی نیت کی ہوئی تھی, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بھی اپنے حج کو عمرے سے بدل دیں. لیکن محدثین اکرام نے یہاں پر اس بات کی نشاندہی کی کہ ایسا کرنا اس وقت کے لوگوں کے لیے خاص تھا, اگر کوئی حج کی نیت کر لیتا ہے تو وہ اس حج کی نیت کو عمرے سے نہیں بدل سکتا, چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر فرما رہے ہیں کہ جب عمرہ بھی کر لیا, تو عمرہ بھی جب ادا ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ نیت تبدیل کر دینا اس کی تو گنجائش باقی نہیں رہتی, لیکن یہ ان لوگوں کا خاصہ تھا اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کے لیے یہ فرمایا. اور ایک حدیث پاک بھی اس پر نقل کی جاتی ہے, کہتے بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو فتح حج ہے یہ ہمارے لیے ہے یا آئندہ کے لیے بھی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے خاص ہے. ایک اور توجیہ اس مقام پر کی گئی ہے, وہ توجیہ یہ ہے کہ یہاں مراد یہ تھا کہ صرف جن لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے, نیت جن کی عمرے کی ہے, وہ اپنا احرام کھول دیں, ایک سمپل ہی بات تھی, کوئی اس میں وہ دقیق بحث نہیں ہے جس کا تذکرہ کیا گیا. تو میرا اگر یہ دونوں توجیہات ہوں تو ان کا کیا محمل ہوگا, اس کا کیا مطلب اور مفہوم ہوگا, وہ میں نے عرض کیا. اگر دوسری توجیہ لیں تو پھر اگلا کلام بھی اس کی تائید کرتا ہے, فقام سراقہ بن مالک, سراقہ بن مالک بن جوشم کھڑے ہوئے, فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیامن ھذا ام لیبد, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حج کے ساتھ عمرہ کی جو ادائیگی ہے کیسی سال ہے یا ہر سال ہوگی؟ پچھلے سلسلوں میں یہ عرض کیا گیا کہ مشرکین مکہ یا اس وقت حج کرنے والے وہ حج کے ساتھ عمرہ نہیں کرتے تھے, تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر عمرہ کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے یا عمرہ کرنے کی بھی اجازت عطا فرمائی. اس اجازت کے تعلق سے حضرت سواقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ عمرہ کرنے کی جو اجازت ہے یعنی حج کو تمتع کی صورت میں کرنا اسی سال کے لیے خاص ہے یا ہر سال؟ فشبک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ واحدۃ فی الاخرى. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے میں داخل فرمائی اور فرمایا دخلت العمرہ فی الحج, مطلب یہ علامت ہے اتصال کی, قرار کی, جوڑ کی کہ نہیں پکا تعلق ہو گیا اب ان کا اور عمرہ جو ہے وہ حج میں داخل ہو چکا ہے. عمرہ الگ حج الگ کیا جا سکتا ہے, ایسا نہیں جیسا کہ پہلے کے لوگ کرتے تھے. مرتین آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دو مرتبہ ارشاد فرمایا یعنی دخلت العمرہ فی الحج. لا بل لیبد ابد. اس کے بعد راوی کہتے ہیں وقدم علی من الیمنی. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زمانے میں یمن کا قاضی بنا کر بھیجا گیا تھا. ببودن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہاں سے بہت سارے جانور لے کر آئے. فوجد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ممن حل. آ کر دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو احرام ہی کھولا ہوا ہے, مطلب عورتوں کا تو احرام نہیں ہوتا. اب انہوں نے کچھ علامتوں سے اندازہ لگایا کہ یہ کیا ہوا, انہوں نے تو احرام کھول دیا ہے. وہ علامتیں کیا تھیں؟ لبست ثیابن سبیغا وقت تحلت, مطلب انہوں نے اس انداز کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ جسے لگ رہا ہے کہ احرام میں نہیں ہے. سرما لگایا ہوا ہے یعنی زینت اختیار کی ہوئی ہے. فن کرا ذالک علیہ, تو فرمایا کہ یہ کیا کیا ہے, احرام کھول دیا. فقالت ان ابی امرانی لہذا, میرے والد ماجد نے مجھے اس کا حکم ارشاد فرمایا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. قال فکان علی یقول بالعراق. ابھی راوی کہہ رہے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ واقعہ پورا عراق میں بیان فرمایا, یعنی نجف میں آپ تشریف فرما ہوں گے تو وہاں پر یہ واقعہ آپ نے بیان فرمایا. فضابط الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا. محرشن علی فاطمہ, تھا جو مجھے اعتراض تھا یا جو میری کیفیت تھی غصے وغیرہ کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا. مستفتین لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فتویٰ پوچھتے ہوئے, فتویٰ پوچھنے کی غرض سے, مسئلہ شرعی پوچھنے کی غرض سے میں حاضر ہوتا ہوں. فیما ذکرت عنہ, کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا کہ میرے والد ماجد نے یوں فرمایا ہے تو میں اس کی تصدیق کے لیے حاضر ہوا. فاخبرتہ انی انکرت ذالک علیہا, کہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے یا رسول اللہ میں تو انکار کر کر آیا ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. فقال صدقت صدقت. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے, سچ کہا ہے. ماذا قلت حين فرضت الحج. اچھا تم یہ بتاؤ, اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہیں کہ کون سے حج کی نیت کی ہے. کیا عشق برا جواب دیتے ہیں. قال قلت اللہم انی احل بما احل به رسولک. یا رسول اللہ میں تو یہ عرض کر کر آیا ہوں کہ اے اللہ میں اس حج کا احرام باندھ رہا ہوں جس حج کا احرام میرے آقا نے باندھا ہے.
اللہ اللہ.
انما الحج فلا تحل. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا حج بیان فرما دیا کہ اے علی میرے ساتھ تو جانور ہیں قربانی کے, تو میں تو احرام نہیں کھول رہا, فلا تحل تم بھی اپنا احرام نہ کھولو, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانور ساتھ لے کر آئے تھے. قال فکان جماعت الحدی الذی قدم به علی من الیمن. بہت سارے جانور آپ ساتھ لے کر آئے تھے, اس میں کچھ جانور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی تھے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے ساتھ کچھ جانور لے کر آئے تھے. تو والذی اتا به النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے 100 جانور تھے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے لے کر آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے لے کر آئے, مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس کی تعداد تو کوئی متعین نہیں ہو سکی. بعض اقوال یہ ہیں کہ 40 جانور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ لائے تھے مدینہ منورہ سے, 60 جانور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم لے کر حاضر ہوئے. فحل الناس کلہم وقصروا الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن کان معہ حج. جس کے پاس جانور نہیں تھا تو اس نے اپنا احرام کھول دیا. کس طریقے سے کھولا؟ قصروا, تقصیر کی. تو چونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں تقصیر کا بھی ذکر آیا ہے اور حلق کا بھی ذکر آیا ہے, تو صحابہ کرام علی مردوان نے یہ خیال کیا کہ عمرے کے احرام کھولتے ہوئے تقصیر کر لیتے ہیں تاکہ جب یوم نہر آئے, عرفات سے واپس ہوں, مزدلفہ سے واپس ہوں اور قربانیاں ہو جائیں تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بھی حلق کریں گے تو ہم بھی اس وقت حلق کروا لیں. اگر آج حلق کروا لیتے ہیں تو پھر اس دن صرف اس طرح فرمانا پڑے گا, حقیقتاً تو حلق نہیں ہوگا اگرچہ کہ وہ صورتاً تو حلق ہے. تو انہوں نے تقصیر کی, تمام حضرات نے جو راوی کہہ رہے ہیں. اور جب حج سے, حج کے احرام سے فارغ ہوئے تو پھر صحابہ کرام علیہ مردوان نے حلق کروایا. اب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. عشاء کو چاشت کے وقت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں اور ظہر کی نماز سے پہلے ہی مسجد الحرام سے تشریف لے گئے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تشریف لے گئے؟ مکہ مکرمہ میں ایک وادی ہے, اس وادی کو وادی محصب بھی کہا جاتا ہے, وادی بتہا بھی کہا جاتا ہے. وہاں پر جو قافلے والے تھے ان کا پڑاؤ تھا. ظاہر بات اس وقت ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے اور نہ ہی اتنے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں ٹھہر سکتے تھے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو وہاں جو مسلمان آباد تھے مکہ مکرمہ کے, ان میں سے کسی کے گھر میں قیام کیا جا سکتا تھا. لوگوں کی تو حسرت ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں اور ہمارے غریب خانے پر قیام کریں, لیکن ایسا نہیں ہوا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور رفقا کا جو پڑاؤ تھا وادی محصب میں ہوتا ہے. اور جنت مالا میں اگر آپ جائیں, مولوی شریف کی طرف سے جاتے ہیں راستہ ہے, پیدل بھی جا سکتے ہیں. تھوڑا سی آگے مسجد اجابہ ہے, مطلب اگر پیدل جائیں گے تو تقریباً 35 منٹ لگ جائیں گے, 35 سے 40 منٹ کا سفر ہوگا, اور گاڑی میں اگر جائیں تو 5 منٹ کا راستہ ہے. تو وہ جو علاقہ ہے جہاں مسجد اجابہ قائم ہے, یہ وادی محصب ہے. تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام یوں سمجھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عمرے کی ادائیگی کی اتوار کے دن, اور مینا گئے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام جمعرات کے دن. تو اتوار کو ظہر سے لے کر اور مینا جانے کی فجر تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام, یعنی اتوار, پیر, منگل, بدھ اور جمعرات کی فجر تک اسی علاقے میں رہا آپ کا قیام. ممکن ہے کہ بعض اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد الحرام شریف تشریف لائے ہوں لیکن تواتر سے آئے ہوں, اس کا ثبوت نہیں ہے, بلکہ آپ نے بیشتر نمازیں اسی وادی میں ادا فرمائی, وہیں جماعت کا اہتمام ہوتا تھا. اور اس تعلق سے بھی بہت سارے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. وقت بڑا مختصر ہے اور وہ سارے واقعات بیان کرنے کا دل تو چاہتا ہے لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہیں تشریف فرما رہے, پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز ادا فرمائی مکہ مکرمہ میں. اب وہ جو فجر کی نماز ہے مسجد الحرام شریف میں ادا فرمائی یا اسی وادی میں ادا فرمائی, اس کے سرات مجھے نہیں مل سکی. البتہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا, خطبہ بھی ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد پھر راوی کہتے ہیں فلما کانا یوم الترویہ, جب یوم ترویہ تھا توجہ الی منا, تو یہ قافلہ جو ہے اس نے مدینے, اس نے منا کی طرف توجہ کی, منا کی طرف متوجہ ہوئے تمام لوگ. اور منا کی طرف متوجہ کیسے ہوئے؟ فاہلوا بالحج, جنہوں نے عمرے کا احرام کھول دیا تھا عمرہ کر کے تو انہوں نے حج کا احرام باندھا. ورقیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، تو منا پہنچ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور فجر کی نماز جو ہے وہ پانچ نمازیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات جانے سے پہلے منا میں ادا فرمائی۔ ثم مکث قلیلا، فجر پڑھنے کے بعد آپ تشریف فرما رہے۔ یہ جو سورج نکلے اور جب جائیں اس کی اہمیت کیوں ہے؟ حدیث میں اس کے الفاظ آئے ہیں کہ فجر پڑھ کے آپ مقیم رہے، حتی طلعت الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اور ہمارے علماء نے لکھا کہ سورج پھر جب بلند بھی ہو گیا اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، یعنی آپ نے نکلنا شروع کیا، قافلے نے روانگی شروع کی عرفات کی جانب۔ تو عرفات جانے سے پہلے امرا بقبۃ من شعر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات میں اون سے بنے ہوئے خیمے کو نصب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تدرب لہو بن نمیرا، نمیرا جو جگہ تھی وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ نصب کیا گیا۔ اب نمیرا کہتے ہیں عربی زبان میں چیتے کو، تو شارحین نے لکھا کہ وہاں ایک پہاڑی تھی جو چت کبری تھی، سفید و سیاہ رنگ کے اس میں پتھر تھے، اس کا جو کلر تھا وہ اس انداز کا تھا کہ جیسے چیتے کی جلد ہوتی ہے، اس مناسبت سے اس جگہ کو نمیرا کہا گیا۔ فسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علیہ السلام نے اپنا سفر شروع فرمایا، ولا تشق قریش الا انه واقف عند المشعر الحرام، قریش کو ذرا برابر بھی شک نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام مزدلفہ میں وقوف نہیں کریں گے، یعنی وہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے قریش، بلکہ مزدلفہ ہی جا کر آ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم حرم کے کبوتر ہیں، حرم سے باہر کیوں نکلیں، عرفات حرم سے باہر ہے، اور دیگر جو عرب قبائل تھے وہ عرفات جایا کرتے تھے۔ تو قریش نے یہ سمجھا کہ ہم قریش ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی قریش سے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جو وقوف ہے وہ مزدلفہ میں ہی کریں گے۔ ایسا نہیں فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ مزدلفہ سے ہوتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوئے، عرفات کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب منا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے سے گئے، یعنی منا سے جب آپ عرفات گئے ہوں کس راستے سے گئے، تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ دبن دود با، دب ایک پہاڑ تھا جو کہ مسجد خیف کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس پہاڑ کے ساتھ ساتھ ایک راستہ جا رہا تھا، اس راستے سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا۔ اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جو وادی محسر ہے وہ بہت بڑی وادی نہیں ہے، وہ ہم نے جا کر دیکھا ہے وہاں پر، وہ چھوٹی وادی ہے، یعنی اس جہاں تک وہ وادی محسر ہے جہاں عذاب نازل ہوا تھا مزدلفہ اور منا کے درمیان ہے، وہاں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی خیمہ نہیں ہے، لیکن اس کی چوڑائی جب تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے تو خیمے لگا دیے گئے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وادی مختصر ہے، اور اس وادی سے آپ کا گزر ہونا ثابت ہے۔ فاجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ کو عبور کر لیا، حتی اتا عرفتا، یہاں تک کہ عرفہ پہنچ گئے، فوجد القبۃ قد ضربت له بنمیرا، نمیرا میں آپ کا خیمہ نصب تھا، فنزل بها، وہاں آپ سواری سے اترے اور وہاں تشریف فرما رہے، حتی اذا زاغت الشمس، یعنی ظہر سے پہلے ہی آپ پہنچ گئے، ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے ہیں۔ اور یہ بہت سارے صحابہ کرام علی مرضوان سے مروی ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے انہوں نے وہاں پر غسل فرمایا، اور وہاں پر غسل کرنا یعنی جب ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا، نو ذوالحجہ کو میدان عرفات میں غسل کرنا، اس کو ہمارے علماء نے سنت موقعہ لکھا ہے۔ تو آپ عرفات میں تشریف فرما ہوئے، اذا زاغت الشمس، جب زوال ختم ہو گیا، امر بالقصوا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا، فروحلت له سواری لائی گئی، فاتا بطن الوادی فخطب الناس، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وادی میں تشریف لائے اور خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ جسے دنیا خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفات میں قیام کے تین مرحلے تھے، ایک زوال شروع ہونے سے پہلے، ایک وہ جگہ جہاں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ایک وہ جگہ جہاں آپ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آگے بڑھے اور وہاں آپ نے وقوف فرمایا۔ خطبہ کہاں ارشاد فرمایا، وقوف کہاں فرمایا، اسی سلسلے کو کنٹینیو رکھتے ہوئے اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے ہم یہ سن سکیں گے، اگلے سلسلے میں ہم یہ سن سکیں گے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر حج تھا اس میں مزید کیا واقعات پیش آئے، کس انداز پر یہ سفر حج کا بقیہ حصہ جاری رہا اور کن کن مناسق کی ادائیگی ہوتی رہی۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد مال الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
کوز کافی تعداد میں ہے ہمارے ساتھ۔
میں محمد فہیم اتاری بڑا بورڈ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حج قران میں ہم جو ہے اپنے ملک پاکستان سے احرام پہن کے جانا ضروری ہے، یا اگر ہم پہلے جائیں اور پھر حج کے 6 یا 7 تاریخ کو مسجد عائشہ یا مدینہ جارانہ سے بھی حج قران کا احرام باندھ سکتے ہیں؟
دیکھیے، اس سوال کا جواب تو اگر آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو واجبات حج ہم اپنے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں، تو اس میں جو پہلا واجب ہے میقات سے احرام باندھنا، اس میں ہم نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اور ایسا لگتا ہے ہمارے سلسلے میں بھی آپ دیر سے شامل ہوئے ہیں، ورنہ اگر آپ پہلے شامل ہوئے ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے۔ حج قران کرنے والا لازمی طور پر میقات سے باہر سے احرام باندھے گا، یعنی مکہ مکرمہ سے یا مسجد عائشہ سے احرام نہیں باندھا جا سکتا، اور ویسے بھی اس غلط فہمی میں نہ رہیں، عمرے کا جو احرام ہے وہ مسجد عائشہ سے جا کے باندھتے ہیں مکہ مکرمہ میں رہنے والے، لیکن جو حج کا احرام ہے جو حاجی جائیں گے وہ مکہ مکرمہ سے ہی باندھیں گے، مسجد عائشہ آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان پر واجب ہے کہ حدود حرم سے ہی باندھیں، مسجد عائشہ تو حدود حرم کے باہر ہے۔ تو حج قران اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں سے جب جائے گا اپنے وطن سے، اس وقت وہ احرام باندھے گا، اور اس کی ایک اور صورت ہوتی ہے، بعض وہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد مدینہ منورہ جانا ہوتا ہے، پھر میقات سے جب آ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی احرام باندھ سکتے ہیں یا نہیں، اور اب ہمارا جو حج ہے وہ قران ہو گیا یا نہیں، تو یہ مسئلہ علماء کے درمیان مختلف ہی ہے، اور مسئلہ ہے امام صحیح کا کہ وہ ہوا یا نہیں ہوا۔ فی الوقت ہماری رائے تو یہی ہے کہ ہم حج قران کی اجازت نہیں دیتے۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ 6 اور 7 ذیلج کو میں طواف عمرہ اور سعی اور طواف قدوم اور سعی کرنے کے بعد مزید عمرہ کر سکتا ہوں 6 اور 7 میں؟ یہ میرا سوال ہے۔
ٹھیک، بڑا یہ اہم سوال ہے، بالکل نہیں کر سکتے۔ آپ حالت احرام میں ہیں، یا تو جو آپ نے صورت بیان کی ہے قران کی صورت بیان کی ہے کہ آپ نے قران کا احرام باندھا ہوا ہے، تو قران کے احرام میں ایک عمرہ اور ایک حج ہو سکتا ہے بس۔ اگر آپ نے مزید نیتیں کر لی تو بہت مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، آپ احرام میں رہتے ہوئے مزید احرام نہیں باندھ سکتے۔
ٹھیک ہے، یعنی ایک عمرہ کر لیا، اب حج کریں،
حج کریں، حج کے بعد پھر جب احرام کھل جائے گا پھر
حج کے ایام کے بعد جتنے چاہیں عمرے، پھر
وہ کچھ دن ہوتے ہیں عمرے کی ممانعت ہوتی ہے، اس کے بعد عمرے کر سکتے ہیں۔ البتہ حج تمتع والے جب یہ گئے عمرے کا احرام کھول دیا انہوں نے، پھر یہ حج سے پہلے، حج کا احرام باندھنے سے پہلے عمرے کر سکتے ہیں۔
خورشید احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جب حج مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد صرف طواف کرتے ہیں یا سعی بھی کی جاتی ہے؟
سعی حج سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، حج کی جو سعی حج کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کسی نے حج سے پہلے سعی نہیں کی تو طواف زیارت کے بعد وہ لازمی طور پر سعی کرے گا، حج کا واجب ہے، اس واجب کو سے برات مطلب بری ذمہ ہونے کا یہ راستہ ہے کہ وہ سعی کی جائے۔
جی دیں گے۔
میرا سوال یہ ہے، ہم سعودیہ کے جو ہے نا وہ 600 کلومیٹر جو ہے نا جدہ سے دور رہتے ہیں ایک شہر میں ابہا، وہاں سے ہم اگر جاتے ہیں جدہ میں پاسپورٹ بنوانے کی نیت سے، پھر آگے جا کے پھر ہم جو ہے نا عمرہ کے لیے وہیں سے احرام باندھ لیتے ہیں، تو کیا اس میں ہم پہ دم واجب ہوگا؟ پلیز رہنمائی فرما دیجیے.
ٹھیک، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے جینوئن صورتحال، نیچرل صورتحال، اور ایک ہوتا ہے خود ساختہ صورتحال پیدا کرنا.
جی،
دونوں میں فرق ہے.
ٹھیک،
خود ساختہ صورتحال کیا ہوتی ہے؟ ایک بندے نے کہا کہ جی میں نے جدہ جانا ہے، وہاں مجھے کام ہے اور اس کے بعد میں مکہ جاؤں گا. میں نے کہا بھی کیا کام ہے؟ کہنے لگے وہ مکے گاڑی پکڑنی ہے. میں نے کہا بھائی وہ تو ہر حاجی جب جہاز سے اترتا ہے تو گاڑی تو پکڑتا ہی ہے، ہو سکتا ہو ایک دو گھنٹے انتظار بھی کرتا ہو. تو اصل معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ جس کا ارادہ مکہ مکرمہ کا ہے وہ جب میقات سے آئے گا، جدہ سے ہوتا ہوا احرام کے ساتھ آئے گا یا بغیر آئے گا، یہ ایک بحث ہے. اب اگر یہ صورتحال ہے کہ کسی کا ارادہ جو ہے وہ جدہ آنے کا ہے، اس کو جدہ میں کام کاج ہے، کوئی واقعتاً مصروفیت ہے، پھر اس کی یہ نیت ہو جاتی ہے کہ چلو میں عمرہ بھی کر لوں، یہ اور صورت ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جو چلا ہے اس نیت سے کہ میں عمرہ کروں گا جا کے، اور وہ جو ہے وہ مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے، اس کا معاملہ مختلف ہے. میں ان کو جو جواب دے رہا ہوں اس جواب پر کوئی اپنے مسئلے کو قیاس نہ کرے، یہ واضح رہنا چاہیے. تو جو صورت انہوں نے بیان کی ہے ان کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، یہ جدہ بغیر احرام کے آ سکتے ہیں. اور پھر اگر یہ عمرہ کرنے جائیں گے تو مسجد عائشہ سے احرام باندھ لیں، یعنی حرم سے باہر جہاں سے بھی چاہیں آرام مان سکتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
حج کا